بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ سب؟ جی الحمد للہ، مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، آمین. جی جی الحمد للہ رب العالمین، میں بھی خیر سے ہوں. کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ اچھا گزرا ہوگا امید ہے، ہے نا؟ خوب سے گزرا ہوگا، اچھے کاموں میں گزرا ہوگا. جی الحمدللہ. جی اچھا یہ بتائیے. جی الحمدللہ. چلے، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا سبحان اللہ، آپ نے ہم کتنی دفعہ ان کا نام سنتے ہیں نا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے تھوڑی سی ان کے بارے میں ذکر کیا تھا. چلیے چھوٹا سا ان کے بارے میں آپ سے ان کا ذکر کرتی ہوں، تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے اسلاف کا سلسلہ ہے، انہوں نے کتنا کچھ علم کے لیے کام کیا ہے، اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ایک کلاسز ہمارے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے سبحان اللہ، اور کہاں وہ یہ کہ پوری امت کا کام کر کے چلے گئے سبحان اللہ. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچپن سے ہی نا، اب امام ابن تیمیہ کا جو اوریجنل نام تھا وہ احمد تھا، احمد ان کا نام تھا، اور ان کے والد کا نام عبد الحلیم تھا. بیسیکلی یہ کہ بہت ہی زیادہ جسے کہا جائے ان کو بچپن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جو عادات تھی دوسرے بچوں کی نسبت تھوڑی ڈفرینٹ تھی نا. ان کے والد بھی اسکالر تھے اور ان کے جسے کہا جائے پورا خاندان ہی جسے کہا جائے ماشاء اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان کو چنا ہوا تھا. ان کے چچا ان کے دادا سب عالم تھے, سب لوگ, ایون ان کے بھائی وغیرہ سب نا الحمد للہ. چونکہ ان کی عادت دوسرے بچوں سے مختلف تھی تو وہ شروع سے بچوں والے گیم نہیں کھیلتے تھے. عموماً بچوں کا شوق کیا ہوتا ہے, بچوں والے گیم کھیلتے ہیں نا, آئی مین جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ کو پتا ہے عموماً لڑکوں کو کیا پسند ہوتا ہے اور لڑکیوں کو کیا پسند ہوتا ہے. تو یہ شروع سے بچپن والے کھیل نہیں کھیلتے تھے اور نہ ہی بے مقصد کاموں میں مشغول ہوتے تھے. اس بارے میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد اپنے سب بچوں کو تفریح کے لیے باغ میں لے گئے نا. تو انہوں نے ابن تیمیہ سے بھی کہا کہ احمد تم بھی بھائیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اچھا ہے تمہاری تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی. مگر آپ نے معذرت کر لی اور والد کے اصرار کے باوجود باغ نہ گئے. سوچئے کہ ان کے والد خود عالم ہیں, اب خود بھی ماشاء اللہ جا رہے ہیں تفریح کے لیے بچوں کو, جیسے عموماً ہوتا ہے کہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جایا جاتا ہے. تو جب ان کے والد نے ان سے کہا کہ احمد آپ بھی چلیں اور تاکہ آپ کی بھی تفریح ہو جائے, آپ بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں, لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور والد کے اصرار کے باوجود باغ نہ گئے, باغ کی طرف نہیں گئے. جب شام کو وہ سب واپس آئے سیر کر کے تو ایک کتاب دکھا کر اپنے والد سے نہایت ادب سے عرض کیا کہ ابا جان میں نے آج یہ کتاب حفظ کر لی ہے. آپ سوچیے جو بھائی بہن جو بھی تھے سب سیر و تفریح کے لیے گئے, ان کی غیر موجودگی میں ایک جب وہ واپس آتے ہیں تو ایک کتاب ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اپنے والد کے ہاتھ میں نہایت ادب سے اور عرض کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے حفظ کر لی ہے. والد نے تعجب سے پوچھا ساری کتاب؟ اچھا سنا. انہوں نے ساری کتاب فر فر سنا دی. والد نے ان کو گلے لگایا, پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کسی سے نہ کہنا کہیں نظر نہ لگ جائے. آپ سوچیے سبحان اللہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیوں ماشاء اللہ ان کے تو چچا بھی فخر الدین بھی عالم تھے, ان کے باپ بھی عالم تھے اور یہ جو تیمیہ ہیں ان کی دور دراز کی دادی ہیں جن کی نسبت سے ان کو جسے کہا جائے کہ مشہور ہیں. تو میں یہ سوچی تھی کہ ٹھیک ہے الحمدللہ ہماری دین میں تفریح بھی ہے انجوائمنٹ بھی ہے, لیکن جو باغ نہ گئے آج وہی مشہور ہے نا. آج سوچے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا نا, جنہوں نے اپنے آپ کو الحمدللہ جسے کہا جائے کسی کام کے لیے کسی کام کے لیے مقرر کیا نا, جسے کہا جائے وقف کیا نا, ہم بھی تو کیا ڈھائی تین گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کرنا, جیسے مریم علیہ السلام تھا نا, آپ کو یاد ہے مریم علیہ السلام کا کس طرح وہ محراب میں نا چلی گئی اور کس طرح سے نا. تو لیکن ٹھیک ہے ہم ویسا نہیں کر سکتے, لیکن کیا ہم کلاس کے لیے ڈھائی گھنٹے دو دن کے لیے جزوی وقت تو کر سکتے ہیں نا, ٹیمپرری تو ہم اس سے کہا جائے اپنے آپ کو فوکس کر سکتے ہیں نا. لیکن ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بھی فوکس ہوں اور اس وقت بھی اس وقت کا صحیح استعمال کریں نا, ہے نا. اب یہ دیکھیے وقت تو گزر جائے گا لیکن جو جسے کہا جائے کمٹمنٹ کو صحیح انداز سے اپنے وقت کا استعمال کرے گا تو کیا وہ برابر ہو جائے گا جو آن اینڈ آف آئے گا یا جو جسے کہا جائے آئے گئے نہیں, ہے نا, برابر نہیں ہو سکتے نا. تو اب یہ دیکھیے کہ ان کے تو بھائی بھی عالم تھے, ان کے تو باپ بھی عالم تھے, دادا بھی عالم تھے, ان کے چچا بھی عالم تھے, لیکن یہ مشہور کس کے نام سے؟ ابن تیمیہ کے نام سے. اور تیمیہ کون تھی؟ ان کی دور دراز کی دادی تھی اور وہ بہت ہی عالم فاضل خاتون تھی. ان کی نسبت سے امام ابن تیمیہ مشہور ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی اور اسی وجہ سے اتنا بڑا سرمایہ چھوڑا ہے آج ہم تمام انسانیت کے لیے کہ کتنے لوگ اگر اس پہ کام کریں تو اس طرح سے سرمایہ پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. چھوٹی سی بات تھی لیکن بہت ہی پرفل تھی. آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے تو عمل کی بات ہے کہ اکثر دیکھیں ہمارے جسے کہا جائے کہ اگر آپ ٹری کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ٹری میں اگر اس کی برانچز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر برانچ میں بھی ہر طرح کے جسے کہا جائے فروٹ آ جائے نا. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ہر برانچ فروٹ بھی دے, کوئی برانچ خالی بھی ہوتی ہے, کسی میں پھل لگے ہوتے ہیں, आपके बच्चे हर आपके हर बच्चा एक तरह का नहीं होगा, हो सकता है कि कोई बच्चा जो है जैसे कहा गया बहुत ज़हीन हो और आप उसकी ज़हानत को समझ नहीं पा रही हैं। क्योंकि हमारा ज्यादातर फोकस क्या होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, ये पता नहीं क्या क्या जो बस आजकल के जो लेवल्स की जो डिग्री है ना, है ना, हम यही समझते हैं ना। और अक्सर हम अपने बच्चों की ज़हानत को समझते ही नहीं है। और इसकी वजह से आप ये देखिए कि अगर हमें पता, एक माँ अगर अल्हम्दुलिल्लाह दीन को जानती होगी, उसके मुताबिक अपनी कोशिश पे अमल करती होगी, तो आप सोचिए कि उसके क्या फोकस होगा कि मेरा बच्चा दीन, असल तो दीन है ना, साथ दुनिया तो साथ ही साथ बन जाती है। जब आपकी जिंदगी में दीन आता है तो दुनिया के काम भी तो आपके ऑटोमेटिकली समझते हैं ना, आपको अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, घर के काम हो जाते हैं, आपको खुशी का एहसास होता है, अचीवमेंट का एहसास होता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की नफसियात को समझें। अगर आपका एक बच्चा थोड़ा सा खामोश तभी या उसका दिल जाता है पढ़ने का, तो उसको पढ़ाएं और जरूर पढ़ाएं। स्पेशली दीन की तालीम अगर आप उसको ज्यादा देंगे तो आप ये देखें कि कल वो बच्चा कितनी ज्यादा खैर पहुंचा सकेगा ना। लेकिन अगर हमारे बच्चों में अगर हम खैर भी देखते हैं तो उस खैर को दुनिया के कामों में ज्यादा फोकस करते हैं ना। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो भी खैर अता की है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस खैर को सही तरह से इस्तेमाल कर सकें और हम भी कुछ ना कुछ अपना अपना वक्त को वक्फ करें, या अपने आप को वक्फ करें, या अपने माल को वक्फ करें। जो भी अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया है उसमें से कुछ ना कुछ जरूर वक्फ करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये चीज जो हम वक्फ करें वो हमारी बात के लिए सदका जारिया बन जाए ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अल्लाह ताला मुझे और आपको बामल बना दे। आप सब रेडी हैं अटेंडेंस के लिए जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके अटेंडेंस लूंगी। आप अपने नाम के आगे लब्बैक मार कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्मा फजल, मैमूना परवीन, बुशरा अहमद, राबिया अकबर, सबीहा खान, शाजिया आमिर, एनी सलीम, फिजा फरहान, सरीना मोहम्मद, सलमा शेख, नबीला आमिर, फायका अहमद, उज़्मा ताहिर, शुमाइला अरशद, यास्मीन इकबाल, ज़ाहरा तुराबी, शहनाज फातमा, नरगिस रहमान, तनवीर जहान, रफशंदा अजीज, नादिया नाज जी, नादिया नाज, मसूदा हुसैन, गजाला शाहिद, नशीन मोहम्मद, कोतलैन इकबाल, अनीस फातमा, सलमा साइमा खान, जुबेरिया तजीन, सीमा खालिद, इरम गुलजार, आलिया साबिर, फरजाना चौधरी, नजमा सलीम, साइमा करनी, अतिया इफ्तः, सफूरा हमीद, अनीला अजहर, ओला जैकम, तस्लीम खान, हाजिरा अजीम, साजिदा बेगम, सैयद जलानी जी। अब मुझे उम्मीद है आप सब ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। अगर आप में से कोई लेट है तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे साथ हमारी ग्रामर की टीचर जी सिस्टर बशरा, अगर आप रूम में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताइए कि आपका कैसा चल रहा है ग्रामर, समझ आ रहा है आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है और आपको जो जी समझ आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काम जी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह सिस्टर। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, तो हम ऐसा करते हैं कि हमें सिस्टर बुशरा नजर नहीं आ रही है, तो हम ऐसा करते हैं अपना टाइम सेव करते हैं, क्या ख्याल है? स्टिल नीड टू ग्रैप। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, विकैबुलरी में तो टाइम लगेगा सिस्टर ना, तो इंशाल्लाह विकैबुलरी जब इंशाल्लाह आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना, अब वो वही बात है कि चलते बहते बजाय के आप जैसे आई मीन छोटे छोटे जो अरबी के सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए, हाजा कलम, पे जो विकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जब आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे ना इंशाल्लाह जी। प्लीज शेयर हदीस जी। मैंने वाकया शेयर किया था ना अभी आपसे, इमाम इब्न तैमिया का, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया उनकी बचपन की जहानत का जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डन कर लिया और हमने उससे लेसन भी ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि हमें फायदा हुआ होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि हमारे असलाफ जो गुजरे हैं उन्होंने इतना काम किया कि अगर हम उनको नहीं जानेंगे तो हमारी कोशिशें कैसे आगे बढ़ेंगी ना। हम हमेशा नेकियों में अपने से आगे वालों को देखना चाहिए ना कि उन्होंने कितना काम किया। हम तो कुछ ना कुछ तो करें ना, कुछ लम्हे तो अल्लाह ताला के लिए वक्फ करके अपनी आप की इस्लाह करें, अपनी उम्मत की इस्लाह करें ना इंशाल्लाह जी। جی بالکل، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. جی دیٹس اوکے انشاءاللہ سسٹر. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہماری سسٹر بشرا نظر نہیں آ رہی، ہم اپنا ٹائم جی ویسٹ کیے بغیر، جزاک اللہ سسٹر صائمہ، ہم بخاری کا سیشن پہلے کریں گے. جی انشاءاللہ پہلے بخاری کا سیشن کرتے ہیں. آپ کو حدیث نمبر یاد ہے ہم نے کہاں سے کی تھی؟ جی کسی کو یاد ہے کہاں تک ہم نے چھوڑا تھا؟ ہم نے نیا چیپٹر شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے حدیث نمبر انشاءاللہ جی چلیے ہم نے آگے سے جہاں تک کی تھی وہاں سے آن ورڈ چلیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیر. آپ نوٹس لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ساری کیپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو چیپٹر ہے آپ نکال لیجیے، چیپٹر ہمارا جو ہے تو پہلی کتاب الجنائز سے پہلے ہمارا وہ چیپٹر جو اس سے پہلے والا ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ کتاب الجنائز کو دے دیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کتاب بالکل بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری، اس میں کتاب الجنائز، اور کتاب الجنائز میں سے حدیث نمبر 651 651 651، قبروں کی زیارت قبوری. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا. کون سی؟ تب کی اندہ قبرن، جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. فقال، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر. قالت الیک عنی، عورت نے آپ کو نہ پہچانا تو کہنے لگی مجھ سے الگ رہو. فانک لم تصب بمصیبتی، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. ولم تعرفہ، اور اس نے آپ کو پہچانا نہیں. فقیل لہا، تو پھر اس کو کہا گیا، یعنی بات میں اس کو بتایا گیا، انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے نبی تھے. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آئی آپ کے دروازے پر. فلم تجد عندہ بوابین، تو اس نے آپ کے دروازے پر کوئی بواب یعنی دربار کو نہ پایا. عام طور پہ بڑے لوگوں کے دروازوں پہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، ادھر کوئی بھی نہیں اس کو دکھا. فقالت، تو کہنے لگی، لم عارف کا، میں نے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. مختصر صحیح بخاری میں سے آج ہم کریں گے کتاب سجود الصحو، یعنی نماز کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. اور حقیقت ہے کہ ہر انسان سے ان غلطیاں ہوتی ہیں. عام حالات میں جو غلطی کی جاتی ہے اس کا تو بندہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کی اصلاح کر لیتا ہے. لیکن نماز چونکہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک کنورسیشن ہے، ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں ارادتاً یا غیر ارادی طور پر، یعنی پرپسلی اور ان پرپسلی، جانتے بوجھتے یا انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک سجدہ کیا جاتا ہے، اور بعض دو سجدے بھی ہیں. آپ کو انشاءاللہ اس کی کچھ چیزیں. نحمدہ میں ایک کنورسیشن ہے، ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں ارادتاً یا غیر ارادی طور پر، یعنی پرپسلی اور ان پرپسلی، جانتے بوجھتے یا انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک سجدہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات دو سجدے بھی ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کی کچھ چیزیں ملیں گی. آپ اسے یہ دیکھیے، ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ ہر گناہ کا کفارہ ہے، ہر غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان نیکیاں کرنے کے دوران بھی غلطی کرتا ہے. ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات شیطان ہمیں یہ سوچ دلواتا ہے کہ تم سے تو اتنی غلطیاں ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو، تم سے تو اچھا فلاں 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 کر سکتا ہے تو پھر تم کیوں کر رہی ہو. تو آپ کے نہیں، غلطیوں سے بھرا ہوا بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. تو جب نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد جو سجود کیے جاتے ہیں اس کو سجدہ صحف کہتے ہیں. صحف کہتے ہیں ارادے کو، سجدہ صحف یعنی ایسی غلطی جو آپ سے ہو گئی اور اب آپ ارادے کے ساتھ اس کو نیکی میں بدل رہے ہیں، اس کا بیان ہے انشاءاللہ حدیث نمبر 631 سے ہم دیکھیں گے اور اپنی اصلاح بھی کریں گے. اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ نماز میں کچھ خاص کام کرنے کی اجازت، کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس آپ کو مجھے اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کا موقع دیتے ہیں. کتاب کا پیج نمبر 416 ہے اگر آپ گرین بک کو یوز کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کتاب الصحف، سجدہ صحف کے بیان میں. پہلا کیا، اذا صلى خمسا، جب بھول کر پانچ رکعت پڑھ لیں. آپ کو پتا نا کہ اکٹھی پڑھی جانے والی رکعت میں عموماً چار رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی چار فرض. اب چار کی جگہ کوئی پانچ پڑھے تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک واقعہ ہے. عن عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى الظهر خمسا فقیل له ازید فی الصلاۃ فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھائیں. عرض کیا گیا کہ نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا گیا کہ آپ نے پانچ رکعت پڑھی ہیں. تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے صحف کے کیے. کیا پتا چلا؟ امام بخاری کیا بیان کریں کہ اگر نماز میں کمی ہو، یعنی پانچ کی جگہ تین پڑھ لیے مثال ہے اور شک ہے، تو سلام سے پہلے سجدہ صحف کیا جائے گا، اور اگر کچھ اضافہ ہو جائے تو سلام کے بعد سجدہ صحف کیا جائے. لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، جس بھول میں صورت میں کوئی حدیث نہیں آئی تو سلام سے پہلے سجدہ کیا جائے. اور جو بات مجھے سب سے صحیح لگتی ہے کہ نماز کے دوران ہی یاد آ جائے اگر آپ کو کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں، اور جب سلام پھیرنے کے بعد دوسرا کوئی ریمائنڈ کرائے کہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھی یا زیادہ پڑھی، اگر کم پڑھی ہو تو کھڑے ہو کر ایک رکعت اور پڑھے اور پھر دو سجدے صحف کے کریں. تو وہ اگر پہلے ایکسٹرا نہیں تھی تو یہ مل کر پوری ہو جائے گی، اور اگر پہلے پوری تھی اب یہ ایکسٹرا ہے تو یہ صحف کے دو سجدے مل کر اس کو دو نفل بنا کر دو نفلوں کا اجر ملے گا. بات واضح؟ کیا بات ہے؟ خلاصہ پھر کر دیتی ہوں کہ نماز میں کمی بیشی کا شک ہے، پہلی تو بات ہے کہ نماز میں ہوش سے بیٹھیں. یہ جو رکعتوں کا شبہ لگتا ہے نا کہ میری رکعتیں کم ہیں، زیادہ ہیں، میں کیا کیا، اس کی وجہ یہ کہ دھیان نہیں ہے، نماز میں توجہ نہیں ہوتی. آپ چار مختلف صورتیں ذہن میں رکھ لیں، پہلی صورت رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے، دوسری میں یہ پڑھوں گی، تیسری میں یہ، چلے چوتھی میں کچھ نہیں پڑھوں گی، تو غلطی نہیں لگتی. پلاننگ کے ساتھ جب نماز کو پہلے سے سیٹ کرتے ہیں نا کہ کس کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تو غلطی لگنے کی صورت میں گن لیجئے. ہماری نمازوں میں غلطی لگتی کیوں ہے رکعتوں کی؟ نان سٹاپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دماغ تو ساتھ ہوتا ہی کوئی نہیں، بس زبان خود بخود چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے، پہلے شک پڑ جائے کہ میں نے تو تین رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے لگی ہوں، تو کھڑے ہوں، ایک رکعت اور پڑھیں، پھر اس کے بعد اینڈ تک پوری نماز پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں، اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں، اور جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے، پھر اٹھے، بیچ میں کچھ نہیں پڑھنا، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، پھر تشہد تک پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر ایک طرف سلام پھیر کے پھر دوبارہ دوسری کرتے ہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. بس نماز کے اینڈ پہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد، اور دو سجدے کریں گے وداؤٹ اینی تھنگ ایلس، دو سجدوں کے بعد سلام پھیر دیں گے. کمی بیشی دونوں صورتوں میں انشاءاللہ یہ کمپنسیٹ کرے گا، یہ اس چیز کو پورا کر دے گا. اب ایک اور ہے، اذا کلم وهو یصلی فاشار بیدہ واستمع، جب نمازی سے کوئی بات کرے اور وہ سن کر ہاتھ سے اشارہ کر دے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات کر دے تو کیا کرے. ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن الرکعتین بعد العصر ثم رأیته یصلیہما وکان عندی نسوۃ من الانصاری فارسلت الیہ الجاریہ فقلت قومی بجنبہ قولی له تقول لك ام سلمۃ یا رسول اللہ سمعتک تنہا عن ہاتین واراک تصلیہما فان اشار بیدہ فاستاخری عنہ ففعلت الجاریہ فاشار بیدہ فاستاخرت عنہ فلما انصرف قال یا بنت ابی امیہ سالتی انا رکعتین بعد العصر وانه اتانی ناس من عبد القیس فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظهر فهما هاتان. کتنی طویل روایت ہے، آپ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، پھر میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی پہلے تو منع کیا لیکن خود پڑھ رہے تھے. دیکھا اس وقت میرے پاس انصاری عورتیں بیٹھی تھی، میں نے ایک لڑکی کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اس سے کہا کہ آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ ام سلمہ دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ان دو رکعتوں سے منع فرماتے سنا ہے، جبکہ اب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ دو رکعت پڑھ رہے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تیری طرف اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ جانا، یعنی ایسے ہاتھ سے اشارہ جیسے کرتے ہیں ہم. چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے جب اشارہ فرمایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی. پھر آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، اے ابو امیہ کی بیٹی، تو نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کے متعلق پوچھا، تو بات دراصل یہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے، انہوں نے ظہر کے بعد کی دو رکعتوں میں مجھے دیر کرا دی، تو یہ وہی دو رکعتیں ہیں، یہ نفل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ رکعتوں کو اور اس کو نفل کو تو بات کریں، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ نماز کے دوران اگر کوئی بات کرے تو آپ اس کو اشارے سے بات سمجھا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، کبھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، عام حالت میں نہیں لیکن کبھی ایسا ہو تو اشارے سے کہہ سکتے ہیں، یا کوئی چابی پوچھتا ہے تو بیک کی طرف ایسے اشارہ کر دیتے ہیں، یا باہر کر دیں، یا کچھ کر دیں، یا کوئی کہتا ہے سوئچ کدھر ہے، کچھ ایسی چیزیں تو اشارتاً وہ بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ظہر کی سنتیں جو رہ گئی تھیں وہ آپ نے ادا کی تھی، نفل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو بعض حالات میں سنتیں جو ایسی ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، کیونکہ سنتیں موقعہ بھی ہوتی ہیں غیر موقعہ، تو جو سنتیں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے اگر وہ چھوٹ گئیں تو وہ پھر بعد میں پڑھا جا سکتا ہے. اور یہاں سے آپ کو وہ بھی چیز پتا چل رہی ہے کہ کیسے آج ہمارے ہاں جو نماز کا ایک سیٹ پیٹرن بن گیا وہ وہاں نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ باب اتنا صحیح تھا، یہ پورا ہوا، اگلا باب شروع کریں گے. اگلا ٹاپک ہے کتاب الجائز جنازے کے بیان میں، پیج نمبر 418. جنازے کے مثال اب آپ دیکھیں، یہاں ڈیٹیل سے پڑھیں گے بہت ساری چیزیں. پہلا باب کے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو اس کی کیا فضیلت ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتم ربی فاخبرنی او قال بشرنی انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو. آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری بھی کی ہو. کیا مطلب ہے کہ زنا اور چوری کرو؟ نہیں، توحید کی اہمیت ہے کہ توحید پر فوت ہونے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بالآخر جنت میں داخل ہوگا. چاہے حقوق اللہ میں زنا اور حقوق العباد میں چوری کا مرتکب ہوا ہو، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی کے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی صورت بنا دے گا، جس کا حق تھا وہ معاف کر دے گا، کوئی نیکی اسے دلا دلو دے گا. لیکن توحید کی یہ اہمیت ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیا اس بات پہ پھر ہم تیار ہیں کہ چلیں کچھ عرصہ جہنم میں رہتے ہیں؟ برداشت کر سکتا کوئی؟ بعض لوگ ان حدیثوں کو پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو جی بالآخر ہم نے جنت میں تو جانا ہے. ہم نے جانا ہے، ایک ہے جانا اور ایک ہے بالآخر جانا، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کہتے ہیں جل جائیں، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں علاج کرا لیں گے، ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں نا، اور وہ فلاں کرا لیں گے فلاں کرا لیں گے. نہیں، اللہ ہم سب کو دور سے بھی آگ نہ دکھائے. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. یہ حدیث تو یاد کر لیں، اتنی چھوٹی سی ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے جو آج کے دور میں لوگوں کے ذہنوں میں ہے. وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. ترجمہ پہلے دیکھ لیں پھر آپ سمجھ جائیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا. اس سے پہلے کیا بات تھی؟ من ماتا یشرک باللہ شیئن، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، داخل النار، وہ آگ میں جائے گا. اس میں کوئی شک ہے؟ دیکھیے یہ کوئی چھوٹی بات ہے. شرکی تھا نا بیچارہ، کیا تھا؟ معصومیت میں شرکی کر رہا تھا نا، کسی کی قبر پہ چلا جاتا تھا، کسی کو سجدہ کر دیتا تھا، کسی سے بیٹے مانگ لیتا تھا، کسی کو مشکل کشا کہتا تھا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کے شوہر برداشت کرتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ شریک کر دیں کسی کو؟ ماں باپ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں نا، کہ آپ کے علاوہ اور بھی ہیں کوئی میرے ماں باپ، تو وہ بھی نہیں برداشت کرتے. اور ہم نے ایک دوسرے کو دیا لیا کیا؟ جس رب نے سب کچھ دیا ہے کیا اس کے ساتھ شرک کرنا ہے؟ اس سے پتا کیا چلا کہ توحید کا عقیدہ رکھنا اور اس پہ مرنا یہی کامیابی کی علامت ہے. ہاں، ساری زندگی کو شرک کرتا رہے، اللہ نے اس کو توفیق دی توبہ کی، پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. پھر اگلا باب ہے الامر باتباع الجنائز، جنازے میں شریک ہونے کا حکم. عن انیل برائی رضی اللہ عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسب و نہان عن سب، امرنا باتباع الجنائز و اعادت المریض و اجابت الداعی و نصر المظلوم و ابرار القسم و رد السلام و تشمیت العاطس و نہانا عن آنیت الفضہ و خاتم الذہب و الحریر و دیباج و قصیجی والاستبرق. سمجھ آئیے آپ کو لفظوں سے؟ ڈھونڈا کریں ترجمہ، آپ اپنے آپ سے ذرا سا سمجھ کے پڑھیں تاکہ ترجمے کے بغیر بھی پڑھنی پڑے تو آ جائے. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایا. جن باتوں کا حکم دیا تھا وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، جنازوں کے ہمراہ جانا. اب اس کو آگے جا کے ہم اس کی فضیلت بھی پڑھیں گے، جنازے کے ساتھ جانے کا کتنا اجر ہے. پھر مریض کی عادت کرنا، دعوت قبول کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، قسم کا پورا کرنا، سلام کا جواب دینا، اور چھینکنے والے کو دعا دینا. اور آپ نے چاندی کے برتن، سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیبا، قز اور استبرق سے منع کیا ہے. مردوں کو یہ سب کچھ منع ہے. اب دیکھیے سات چیزوں سے جو منع کی، اس میں ساتویں ریشمی گدیوں کا استعمال. ایک ہوتا ہے خود ریشم پہننا، لیکن مردوں کو ریشمی گدی پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، عورتوں کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، لگژریس ماحول کی علامت ہے، لیکن مرد کو تو بالکل نہیں ہے. اور وہ جو گھوڑوں کے اور اپنے خچروں کے اوپر کوئی زین سی رکھتے تھے نا، تو عرب لوگ اس کو بھی بڑا قیمتی کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی نہیں پہن سکتے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو چیزیں ہیں کرنے کی، جنازے کے ہمراہ جانا، اس کا ہم آگے اجر پڑیں گے انشاءاللہ. مریض کی عادت پیچھے پڑ چکے ہیں، اور مریض کی عادت کیوں کرنا؟ اجر کے لیے. یہ نہیں کہ رشتے داری یار نہ گئے تو باتیں کریں گے، اور وہ بھی آئے تھے تو ہم نے جانا ہے. اور مریض کی عادت ویسے بھی کیوں کرنی چاہیے؟ اپنی صحت کی قدر آتی ہے. سر میں درد ہے نا، ہاسپٹل جا کے دیکھیں، کہیں گے شکر ہے کینسر تو نہیں ہے. پیٹ میں ہی درد ہے نا، کیا ہوا، ٹانگ تو نہیں کٹی ہوئی. ہمیشہ دوسروں کو دیکھیں تو آپ کو خود اپنا حال اچھا لگے گا. اور نعمتوں کی قدر آتی ہے تو پھر ان کا انسان سے ہی استعمال بھی کرتا ہے. پھر دعوت قبول کرنا, کون سی؟ گناہ کی نہ ہو, حلال دعوت, ولیمے کی دعوت ہے, کوئی ایسا کام جس میں خلاف شریعت کام نہیں, تو اس کو قبول کرنا چاہیے. کیونکہ جب کوئی دعوت دیتا ہے آپ کو تو وہ آپ کو عزت دے رہا ہوتا ہے اور وہ بڑی امید لگا کے آپ کو بلاتا ہے. تو بعض لوگ یہ بھی ایک ایگو کا شکار ہوتے ہیں, ہم نہیں کسی کے گھر جاتے, ہم نہیں کسی کو بلاتے, یا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عبادت بنا دیتا ہے. تو لہٰذا دل کی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے گھر بھی جائیں, دعوت ہو تو جائیں اور پھر بلائیں بھی, لیکن ان چیزوں کے پردے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ چیز ہے کہ جہاں حرام کی دعوت ہے یا گناہ کی دعوت ہے اس کو نہیں ماننا. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے, الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ, جب مردہ کفن میں لپیٹ دیا جائے تو اس کے پاس جانا. ان ام العلاء رضی اللہ عنہا امرأة من الانصاری بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اقتسم المہاجرون قرأتا فطار لنا عثمان بن مزعون فانزلناہ فی ابیاتنا فوجیا وجعته الذی توفی فیہ فلما توفی وغسل وکفن فی اسوابہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت رحمت اللہ علیک ابا صاحب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک ان اللہ اکرمہ. ہمارے کلچر کے لیے تو یہ حدیث بہت بڑی ایک نصیحت ہے, ابھی ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فقلت بی ابی انت یا رسول اللہ فمن یکرمہ اللہ فمن یکرمہ اللہ فقال امہ فقد جاہ الیقین واللہ انی لارجو لہ الخیر واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی قالت فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ماننے والا بنا دے. ام العلا ایک انصاری خاتون سے روایت ہے جو ان عورتوں میں شامل ہیں جنہوں نے آپ سے بیعت کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جب مہاجرین بذریعہ قرعہ اندازی تقسیم ہوئے تو ہمارے حصے میں عثمان بن مزعون آئے جن کو ہم اپنے گھر لے آئے, اور وہ اچانک مرض وفات میں مبتلا ہو گئے. جب انہوں نے انتقال کیا تو ہم نے ان کو غسل دیا اور ان کے کپڑوں میں کفنایا, یعنی الگ سے کفن بھی نہیں تھا, ان کے اپنے ہی کپڑے جو تھے ان میں کفنا دیا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, میں نے کہا اے ابو صاحب رضی اللہ عنہ, یہ کون ہے جو فوت تمہیں ان کی یہ کنیت تھی, تم پر اللہ کی رحمت ہو, میری شہادت تمہارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں سرفراز کر دیا, یعنی اللہ نے تم پر رحم کر دیا, عزت دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے انہیں عزت دی, یعنی یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں تو پھر اللہ کسے سرفراز کرے گا, یعنی کتنے اچھے صحابی کو اگر اللہ نے نہیں بخشنا یا ان کو عزت نہیں دینی, ان کو نہیں معاف کرنا, تو بھلا اور کس کو کرے گا. آپ نے فرمایا بے شک انہیں اچھی حالت میں موت آئی ہے, واللہ میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں, لیکن اللہ کی قسم میں اس کا رسول ہو کر اپنے متعلق نہیں جانتا کہ میرے متعلق کیا معاملہ کیا جائے گا. ام علا کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کسی کے پاک باز ہونے کی شہادت نہیں دی. کیا پتا چلا, کسی کو قطعی طور پر جنتی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اصول جنت کے لیے خلوص نیت شرط ہے اور نیت دلوں میں ہے, اللہ نوز دی بس, جس پر اللہ کے سوا کوئی بھی مطلع نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن پہ شرع نے بتا دیا, نص ہے, دلیل ہے, مثلا اشرہ مبشرہ. ابھی آپ کو میں نے کہا عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا, اللہ کے نبی نے کہہ دیا ابو بکر جنت میں تو جائیں گے, بدری صحابہ جنت میں جائیں گے, اصحاب بیت رضوان جائیں گے, ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھنے والے صحابہ جائیں گے, اور قرآن نے کہہ دیا ابو لہب ہے وہ آگ میں, ہم کہہ سکتے ہیں ابو لہب فی النار کہہ سکتے ہیں, ابو جہل کے لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے موجود ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ہماری نظر میں جنتی ہے نہ جہنمی, امید رکھیں, دیٹس اٹ. اس کے بعد وہ جو کریں جس طرح سے بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں. اچھا اب اس پہ تھوڑی سی بات کر کے دیکھیں آج ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے. مرحوم و مغفور, رحم اللہ نہیں کہتے اس کے اندر کچھ جملہ ہوتا ہے کہ مرقدہ ہو کہ اللہ نے ان کی قبر پہ رحمتیں ڈال دی, وہ مغفور ہیں, بخشے گئے, وہ مرحوم ہیں. مرحوم تو بڑا عام ہے نا, نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہیں کہ اللہم ارحم ہو, اللہ اس پہ رحم کرے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مرحوم, یہ تو آپ نے اللہ پہ فتویٰ دے دیا کہ ہو گیا رحم. ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے فوت ہوا, صحابہ میں تھے, آپ کے غلاموں میں تھے, ملازم تھا, ایک جنگ میں زخموں سے چور ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے. آپ نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو, اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آگ کی بنا کے ڈال دی گئی. استغفر اللہ. اب ایسے لوگوں کا کہ پہلے وہ گناہ معاف ہوگا پھر اللہ معاف کرے گا. اسی طرح ایک شخص تھا, زندہ تھے ابھی لیکن بہت زخمی تھے, لوگوں نے کہا دیکھو کیسے شہادت کی موت آ رہی ہے, کیسے. اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنمی ہے. کیسے؟ تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ زخموں کی تاب نہ برداشت کی, قریب کوئی چاقو یا چھری تھی, پکڑی, خودکشی کر لی. تو میں آپ کچھ نہیں کہ نہ برا کہیں نہ اچھا کہیں, نان مسلم, کافر, عیسائی, یہودی, کسی کے لیے ایک لفظ نہیں آپ کہہ سکتے. اوور آل قانون ہمیں پتا ہے کہ جس نے شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا, لیکن کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ تم جہنم میں جاؤ گے. کیا پتا موت سے پہلے وہ توبہ کر لے, اور ایون کوئی مر بھی گیا تو آپ کو کیا تو توبہ کر کے گیا کہ نہیں. لہذا ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. یہاں پہ رکیں گے, انشاءاللہ نیکسٹ چیزیں بعد میں ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مختصر صحیح بخاری, اس میں سے ہم کتاب الجنائز کر رہے ہیں, حدیث نمبر 637 سے شروع کریں گے. اس سے آخری حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ ام اعلی نے کسی اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو جنتی ہے, اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کہا کہ حتمی طور پہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی جب تک کہ اللہ اپنے قرآن یا نبی کے ذریعے نہ بتا دے. تو میرے لیے بھی عمل کی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں, گمان تو اچھا کر سکتے ہیں جانے والوں کے بارے میں, لیکن یقینی طور پہ کسی کو مرحوم و مغفور وغیرہ نہیں کہنا چاہیے. آگے پڑھیں گے آج حدیث 637. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل ابي جعلت اكشف الصوب عن وجهه ابكي وينهونني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت امتي فاطمه تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين ما الملائكه تدله باجنحتها حتى رفعتموه. بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی خاص شان ہے جو یہاں ہمارے سامنے آ گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, انہوں نے فرمایا کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو میں بار بار ان کے چہرے سے پردہ ہٹاتا اور روتا تھا, اور لوگ مجھے اس سے منع کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہ فرماتے تھے. پھر میری پھپھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو یا نہ رو, فرشتے تو ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے حتیٰ کہ تم نے اسے اٹھا لیا. کیا پتہ ہے کہ ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور وحی کی بنیاد پہ تھی. یعنی جابر کے والد کی یہ خوبی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار کروا دیا, یعنی ابھی ان کی جان نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار کروا دیا اور فرشتوں نے ان کو ڈھانک لیا. تو کیا پتہ چلا کہ جس کے بارے میں کوئی دلیل, کوئی سند مل جائے اس کے اوپر آپ کو مجھے پھر کچھ نہیں کہنا, ادروائز اپنے طور پہ کچھ نہ کہیں. پھر اگلی ہے الرجل ینعى الى اهل الميت بنفسه, جو شخص میت کے عزیزوں کو اس کے مرنے کی خبر خود دے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ خرج الى المصلی فصف بهم وکبر اربعن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سنائی جس دن وہ فوت ہوئے تھے. پھر آپ عیدگاہ تشریف لے گئے, صفے درست کرنے کے بعد چار تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ ادا کی. تو کیا پتہ چلا غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, شرط ہے لیکن کیا, مرنے والا معاشرے میں اثر و رسوخ کا حامل ہو, یعنی جیسے نجاشی ایک بادشاہ تھا. ایک اور بھی اس کی شرط ہے اور وہ کیا ہے کہ اس کے اپنے ملک یا اپنی جگہ پہ کوئی نہ پڑھنے والا ہو. اور بھی تو بہت سارے لوگوں کی خبریں ملتی تھیں جو مفوت ہوتے تھے لیکن اللہ کے نبی ان کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھواتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پڑھا جاتا تھا. آپ امیجن کیجئے نا کہ نجاشی تو حبشہ میں تھا, سارے کرسچنز تھے, وہ فوت ہو گیا تو کسی نے اس کا اسلامی طریقے سے جنازہ نہیں پڑھا, تو اللہ کے نبی نے پڑھ دیا. اب آج کیا ہے, مثال ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں فوت ہوا, کیا پاکستان میں اس کا کفن دفن ہوا کہ نہیں, جنازہ ہوا؟ اب کیا آپ ناروے میں اس کے لیے نماز جنازہ غائبانہ طور پہ پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے. دعا کیجئے. آپ دیکھیں نماز جنازہ میں ہے کیا, سورہ فاتحہ ہے, آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں, اپنے لیے پڑھتے ہیں, درود شریف ہے, ویسے پڑھتے ہیں, مغفرت کی دعائیں اور سلام ہے, تو دعائیں مغفرت کیجئے. اللہ مغفر اللہ, اس کی ضرورت نہیں کہ اتنی لمبی ہے اور وہ ہے, اور کیا ضروری ہے کہ قبر پہ جا کے پڑھے؟ نہیں, جو قریب ہیں, جو پاس ہیں, وہ قبر کے پاس جائیں گے, ان کو دفنائیں گے, سب کریں گے, تو دور والے پھر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. یہاں بھی پڑھتے ہیں اور وہاں بھی پڑھتے ہیں,
لیکن جنہوں نے جہاں پڑھا ہوتا ہے وہ ادھر نہیں پڑھتے.
پہلی بات ہے اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن جنازے کی شرط ہے کہ ڈیڈ باڈی آپ کے پاس موجود ہے, غائبانہ نہیں رہتی, وہ تو سامنے رہتے ہیں نا, تو غائبانہ جنازہ کون سا ہوتا ہے؟ جب میت سامنے نہ ہو. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الراية زید فاصیب بها ثم اخذها جعفر فاصیب ثم اخذها عبد اللہ بن رواحة فاصیب وان عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتزرفان ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امراتی ففتح له. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ موتا میں, بعض اس کو موتا پڑھتے ہیں, بعض موتا پڑھتے ہیں, لیکن یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث میں وہ لفظ نہیں ہے, لیکن ذکر یہ جنگ موتا کا ہی ہے. جنگ موتا میں پہلے زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے, پھر جعفر نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے, پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا تو وہ بھی شہید ہو گئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سالاری کے بغیر ہی جھنڈا اٹھایا تو ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی. خالد بن ولید کو رسول اللہ نے فوج کی کمان کرنے کا حکم نہیں دیا, اس کے باوجود انہوں نے کمان کی اور کافروں کو شکست فاش سے دوچار کیا. معلوم کیا ہوا کہ سنگین حالات کے پیش نظر ایسا کرنا جائز ہے. یعنی اس حدیث میں بیسیکلی یہاں کیا بات ہے کہ ایک کے بعد ایک شخص جب فوت ہوتا جا رہا ہے تو کسی نے نامینیٹ نہ بھی کیا ہو تو کوئی شخص خود اس کی جگہ ذمہ داری لے. یہ میں نے دو تین دن پہلے بھی سیرت کے سلسلے میں کہیں سنا یا پڑھا کہ جب یہ فوت ہو رہے تھے تو ایک صحابی گئے تو پھر دوسرے, تو لوگوں نے کسی اور کو کھڑا کرنا چاہا لیکن انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید میرے سے اچھا ہے. تو یہ جنگ موتا بالکل آخری جنگوں میں آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دنوں کے اندر اس وقت خالد بن ولید سامنے آئے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے کتنے کارنامے کیے. تو مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر رہا یا ٹھیک نہیں کرے گا تو پھر آپ اس کے لیے وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے فضل من مات لہ ولد فاحتسب, اس شخص کی فضیلت جس کا کوئی بچہ مر جائے تو وہ ثواب کی امید سے صبر کرے. یہ بھی بہت خوبصورت روایت ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس من مسلم یتوفى له ثلاث لم یبلغ حنس الا ادخله الله الجنه بفضل الله رحمته اياهم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ بچوں پر اپنی عنایت زیادہ ہونے کے باعث اسے جنت میں داخل فرماتا ہے. اور بعض روایت میں دو بلکہ ایک بچے کا بھی ہے, شرط ایک ہے کہ صبر کیا جائے اور منہ سے کوئی بے صبری کا بے ادبی کا لفظ نہ نکالا جائے. پھر میت کو تاک مرتبہ غسل دینا پسندیدہ ہے. ما یستحب ان یغسل فطرا عن ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک ان رائتن ذالک بمائن وسدرن وجلنا فی الاخرت کافورن او شیئن من کافورن فاذا فرغتن فآذننی فلما فرغنا آذناه فاتانا حقبه فقال اشعرنها ایاه تانی ایزارہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی وفات کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر ضرورت ہو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری مرتبہ کافور ڈال دو یا تھوڑا سا کافور شامل کر دو، اور فارغ ہو کر مجھے اطلاع دینا. چنانچہ ہم نے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے اس کے بدن پر لپیٹ دو، یعنی اس کی آزار بنا دی جائے. کیا پتا چلا کہ اپنا تہبند بطور تبرک کہ آپ نے عنایت فرمایا، نبی بھی تھے اور باپ بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ ضرور بیٹی کو دیا ہوگا. اور پتا چلا کہ میت کو ایک دفعہ غسل دینا فرض ہے، اس سے زیادہ ضرورت کے تحت دیا جا سکتا ہے، تاک دیں گے مستحب ہے، یعنی جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے یا پانی تھوڑا تھا اس میں پہلی دفعہ میں بات نہیں بن سکی، تو مراد ہے کہ ایک دفعہ تو پورے جسم پہ پانی ڈالنا ہی ہے، لیکن ایک سے زیادہ ڈالا جا سکتا ہے، اور ڈالنے میں تاک یعنی آڈ نمبرز کا خیال رکھا جائے گا. پھر باب ہے یبدأ بمیاء من المیت، میت کے دائیں طرف سے غسل شروع کیا جائے، یعنی جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں دائیں سے کرتے ہیں تو بمیاء من، میاء من کیا ہوا رائٹ سائڈ، یمن سے یمنا. وفی روایت الاخرى انہ قال ابدانا بمیاء منہا وموادی الوضوء منہا قالت ومشتناها ثلاثة قرون. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں اطراف اور وضو کے مقامات سے غسل کا آغاز کرنا. ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کے 3 حصے کر دیے تھے. کیا پتا چلا، میت کو کلی کروائی جائے گی، اس کے ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے جس حد تک ڈال سکیں، اور یہ وضو اور غسل کا حصہ بھی ہے. پھر اسی طرح سے کفن کے لیے سفید کپڑوں کا ہونا، السیاب البید للکفن. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثة اسواب یمانیت بید سحولیت من کرسف لیس فیہن قمیص ولا امامۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی سہولی روئی سے بنے ہوئے تھے، یعنی یمن کی بنی ہوئی چادریں تھیں جو کاٹن کی تھیں، اور ان میں نہ تو قمیض تھی نہ امامہ تھا. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، اس کا بھی ذکر ہے. امامہ باندھنا بدعت ہے، اسے اجتناب کیا جائے گا. اسی طرح الکفن فی ثوبین، 2 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے. اب ہمارے ہاں تو ایک خاص طریقہ ہے نا، لیکن اب دیکھیے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چادر ملتی ہے، 3 کہاں سے ہیں، تو ہر کام کے اس موقع کی مناسبت سے کرنے کا ہمیں یہاں جواز ملتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما رجل واقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاو قصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه دماءين وسدرين وكفنوه في ثوبين ولا تهنته ولا تحمروه راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. اب آپ کو یہاں سے ایک اور حکم بھی نظر آ گیا ہے، وہ کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اچانک اپنی سواری سے گرا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں کفن دو، مگر حنوت ایک خوشبو ہوتی ہے جو میت کو لگائی جاتی ہے، یہ نہ لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھانکنا، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. تو امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے کہ محرم کو، محرم کون ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں ہو، اس کو کیسے کفن دیا جائے، اور اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ محرم جب مر جائے تو اس پر احرام کے احکام باقی رہیں گے. کیا ہے احرام کے احکام میں چیز جو ادھر موجود ہے؟ خوشبو لگانا. جی بالکل، عام طور پہ خوشبو نہیں لگائی جاتی تو مرنے کے بعد، یعنی اگر کوئی احرام کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر اس کو بھی خوشبو نہیں لگائی جائے گی. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جینے مرنے اور باقی ہر چیز کو ڈسکس کرتا ہے. احرام میں مر جاؤ، تنہائی میں ہو، پردیس میں ہو، اپنے ملک میں ہو، قریب ہو، یہ سارا کچھ میرے آپ کے لیے شکرانے کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، کہ ہمیں ہر موقع پہ گائیڈ لائن ملی. آپ دیکھیں دنیا کی کون سی کمپنیز لوگوں کو اچھی لگتی ہیں جو اپنے ورکرز اور اپنے امپلائیز کو ہر طرح سے گائیڈ لائن دیتی ہیں، مینولز بنا کے دیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے. تو کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے جو چیزیں ہمارے لیے ٹریننگ کی دی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس امپلائی کو آپ کیا کہیں گے کہ جس کو ملے تو سب کچھ، وہ کہ میں نے کھولا ہی نہیں، وہ میں نے تو پڑھی نہیں تھی کہ یہ انسٹرکشنز تھی، میں نے رولز اینڈ ریگولیشنز تو یہاں کے پڑھے ہی نہیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم قرآن سے اور حدیث سے ان چیزوں کو پڑھیں، سنیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کی حد البسا کوشش کریں. کمی بیشی رہ سکتی ہے، نو پرابلم، بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے لیے ان چیزوں سے عمل کیا لیتے ہیں. ایک اور حدیث کرتے ہیں، الکفن للمیت، میت کے لیے کفن. طویل ہے روایت تھوڑی سی، لیکن آپ اس میں سے الفاظ کو ڈھونڈیے گا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان عبداللہ ابن ابی لما توفا، بے شک عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا جب وہ فوت ہو گیا، جا ابنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کون تھا ان کا بیٹا؟ اس کا بھی نام عبداللہ ہی تھا، بہت مخلص صحابی تھا. باپ کی موت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا ہے اللہ کے رسول، آتنی قمیص کا اور کفنہ فیہ، آپ مجھے اپنی قمیص دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دے دوں، یعنی اپنے باپ کو اس میں دوں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا، کہ اس کو پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ گناہگار تھا، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اس کو فائدہ دے دے. وصلی علیہ، اور اس کی آپ نماز بھی پڑھیے، واستغفر لہ، اور اس کے لیے بخشش بھی کیجئے. کیا کہو گا اللہ کے نبی نے، بھاگ جاؤ ادھر سے، میرے تو دل میں اس کے لیے غصہ ہی بہت ہے، اس نے تو میری بیوی پہ تہمت لگائی نہیں. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، تو عطا کر دی اس کو اللہ کے نبی نے اپنی قمیص. کیوں دی؟ ایک تو دل نرم تھا، دوسرا ایک احسان تھا عبداللہ بن ابی کا. غزوہ بدر کے قیدی جب آئے تھے تو حضرت عباس ان میں شامل تھے جن کے جسم پر قمیص نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا پہنائے؟ تو چونکہ یہ بہت اونچے لمبے قد کے تھے تو اس وقت ان کو عبداللہ بن ابی کی قمیص پوری آئی تھی. تو بعض کہتے ہیں کہ آپ نے وہ احسان اتار دیا کہ میرے چچا کو تمہارے باپ نے دی تھی تو میں اس کو کفن کی دیتا ہوں. کتنی عاجزی تھی آپ کے اندر. کوئی کہتا لوگ میری قمیض یہ پہنیں گے، میں تو نہیں پہننے دوں گا، یہ تو بڑے گناہگار تھے. دیکھیے نفرت گناہ سے ہے، گناہگار سے نہیں ہے. خیر، دے دی قمیض اور فقالہ، ساتھ ہی کہا، آزنی اصلی علیہ، مجھے اطلاع کر دینا، میں اس پر نماز پڑھاؤں گا، یعنی جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا. فاز نہ ہو، میں نے پھر آپ کو اطلاع دے دی. فلم اراد ان یصلی علیہ جذبہ عمر رضی اللہ عنہ، جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک لیا. فقالا، پھر کہا، علیہ صلی اللہ ان تصلی علی المنافقین، کہ آپ کو نہیں روکا اللہ نے کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ پڑھائیں؟ سورۃ توبہ میں آیت موجود ہے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، انا بین خیرتین، میں تو دو میں سے ایک باتوں کا اختیار دیا گیا ہوں، کہ مجھے تو اختیار دیا گیا کہ چن لو، یعنی یس نو نہیں کہا، بس کہا ہے کر لیں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. قال استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ نے کیا کہا، آپ کر لیں بخشش کی دعا یا نہ کر لیں، دونوں آپ کی مرضی ہے. ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 بار بھی ان کی بخشش کی دعا کریں گے تو بھی اللہ بخشے گا نہیں. یعنی اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، آپ کو حکم نہیں دیا کرنے یا نہ کرنے کا. فصل علیہ، پھر آپ نے ان کی نماز پڑھ دی. فنزلت، تو نازل ہو گئی پھر آیت، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں جو کہ مر جائے کبھی بھی، یعنی کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے. کیا پتا چلا کہ یہ سب کچھ بتاتا ہے ہمیں کہ جب تک اپنا عمل نہ ہو تو نبی کی کرتے سے، نبی کے جنازہ پڑھانے سے بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی سمجھ دے. اگلی روایت اس لیے ساتھ کر لیتے ہیں کہ اس کا ٹاپک اسی کے ساتھ ملتا ہوا ہے، اس پہ رکیں گے انشاءاللہ. عن جابر رضی اللہ عنہ قال، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی بعد ما دفن فاخرجه فنفس فیہ من ریقہ ولبسہ قمیصہ. حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کی میت پر تشریف لائے. جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو آپ نے اسے نکلوا کر کسی قدر لعاب دہن اس پر ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی. پہلی روایت میں قمیض دینے سے مراد ہے کہ آپ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہو, اور ہوا یوں ہو کہ عبداللہ منافق کے عزیزوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دینا مناسب نہ خیال کیا. جب اس کو قبر میں رکھا تو پھر آپ نے ڈالی, کوئی بھی ہو, لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے, یہ بات روایت سے بھی ثابت ہے کہ عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی کی قمیض میں کفنایا گیا. تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر ہم زمزم کے بھیگے ہوئے کفن میں ڈال دیں تو فائدہ ہوگا اگر اپنا عمل نہیں ہے؟ تو عمل ہے تو پھر تو سادی چادریں بھی مل جائیں تو بڑی بات ہے. آج کچھ لوگ حرم میں جاتے ہیں تو زمزم میں کفن بھی گھو کر لے آتے ہیں, تو پھر اس کی بھی یہی بات ہے. سینے میں توحید ہو, پاکیزگی ہو, تو انشاءاللہ ان کے بغیر بھی ہے. آئے گا آپ کو تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب موت کا وقت قریب تھا تو آپ نے کیا وصیت کی تھی کہ مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا, کیونکہ نئی چادریں تو زندہ لوگوں کے کام آئیں گی. اور پھر زیر لب مسکرا کر کہتے ہیں ویسے بھی یہ چادریں تھوڑی دیر میں تو اتر ہی جائیں گی. تو لہٰذا کفن اندر کا زیادہ اہم ہوتا ہے باہر سے. حدیث نمبر 647, اس میں کیا ہے, باب کیا ہے, باب نمبر 11. اذا لم یجد کفنا الا ما یواری راسہ او قدمیہ غطا بہ راسہ, جب کفن صرف اتنا ہو جو میت کے سر یا پاؤں کو چھپائے تو اس سے سر کو ڈھانپ دیا جائے. دیکھیے اس دور میں کچھ لوگ جو ہم سے ہزاروں گنا بہتر تھے, ان کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. آج اندر ہمارے خالی ہیں ایمان سے, اور پروٹوکول ہمارے کفنوں کا اتنا ہے, دفن بھی اتنا, کفن بھی اتنا, ڈیڈ باڈیز کو کیا سجایا جاتا ہے. لیکن یہ اصل میں جو کہانی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ مصعب بن عمیر کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ان حباب رضی اللہ عنہ قال حاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ فوقع اجرنا علی اللہ فمن من مات لم یاکل من اجره شیئا منہم مصعب بن عمیر ومن من اینعس له ثمرته فہو یحدبنا قتل یوم احد فلم نجد ما نکفنہ به الا بردتن اذا غطینا بها راسہ خرجت رجلاہ واذا غطینا رجلیہ خرج راسہ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی راسہ وان نجل علی رجلیہ من الازخر. حضرت حباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگوں نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے ہمراہ ہجرت کی تو ہمارا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا. ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو مرتے وقت اپنے بدلے میں سے کچھ نہ کچھ کھایا, انہی لوگوں میں سے مصعب بن عمیر تھے, اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ان کا پھل پک گیا اور وہ اسے اٹھا اٹھا کر کھاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے, ان کے کفن کے لیے کچھ نہ ملا, بس ایک چادر تھی. اگر ان کا سر اس سے چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں چھپاتے تو سر باہر نکل آتا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دو اور پاؤں پر کچھ ازخر گھاس ڈال دو. تو کفن میں واجب کیا؟ ستر پوشی. آپ دیکھیے کہ مصعب بن عمیر کے اجر میں کوئی کمی ہوگی اسے؟ اور مصعب بن عمیر وہ تھے کہ جب اچھے کپڑے پہن کر مکہ کی گلیوں میں پھرتے تو مکہ کی لڑکیاں لڑکے ان کو دیکھتے تھے, ویل ڈریس اپ, اور امیر ماں کے بیٹے تھے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ مصعب بن عمیر گزرے اور انہوں نے اپنی چادر کو اس طرح سے جوڑ کے جیسے اوپر لیتے ہیں تو کانٹے لگائے ہوئے تھے, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے فرمایا کہ اسلام نے مصعب کا کیا حال کر دیا. یہ وہ تھا کہ جب اچھے کپڑے پہن کر اچھی سواری پہ نکلتا تو لوگ اس کو دیکھتے تھے. تو اسلام اپنی قیمت تو لے گا. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس قیمت کو خوشی سے دیتے ہیں یا رو دھو کے دیتے ہیں. اور مصعب بن عمیر نے تو اسلام کی کوئی بڑی کامیابیاں بھی نہیں دیکھی, شروع دور میں چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. انہی کی شہادت کی خبر پہ خبر پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے, اور ان کا اپنا بھائی کفار کی طرف سے آیا تھا بدر میں, اور جس مسلمان نے اس کو پکڑا تو یہ کہنے لگے اس کو ذرا زور سے پکڑ, اس کی ماں بڑی امیر ہے. تو بھائی نے کہا کہ مصعب تو میرا بھائی ہو کر ایسے کہہ رہا ہے؟ کہ میرا بھائی تو نہیں ہے, وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. یعنی عقیدہ کتنا بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے. کس طرح انسان ایک سرے پہ لگ جاتا ہے, پھر اپنے وہ لگتے ہیں جو ہم خیال ہیں, پھر خون کے رشتے ہوں, خاندان ہو, برادری ہو, کنبہ ہو, وہ اپنے نہیں لگتے, وہ بیگانے لگتے ہیں, کیونکہ سوچ بدل جاتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ کفن میں کمی بیشی سے اجر میں کمی بیشی نہیں ہوتی. آگے دیکھیے اگلا باب نمبر 12, باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکر علیہ. زمانے نبوت میں کسی قسم کے اعتراض اور انکار کے بغیر جس نے اپنا کفن تیار کیا. عن سہل رضی اللہ عنہ قال ان امرأتا جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ منسوجۃ فیہا حاشیتھا اتدرون ما البردۃ قالوا الشملۃ قال نعم قالت نسجتھا بیدی فجیت لیقصوھا فخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختاجا الیھا فخرج الینا وانھا ازارہ فحسنها فلان فقال اکسنیها ما احسنها قال القوم ما احسنت لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختاجا الیها ثم سالته وعلمت انه لا يرد قال انی والله ما سالته لالبسها انما سالته لتكون کفنی قال سہل فکانت کفنہ. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے. حضرت سہل سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک عورت رسول اللہ کے لیے تیار شدہ خاشیہ دار چادر لائی. راوی نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ چادر کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں. خیر, عورت نے کہا میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں, چنانچہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی, اس لیے آپ نے اسے قبول فرما لیا. پھر آپ باہر تشریف لائے تو وہ چادر آپ کی آزار تھی. ایک شخص نے اس کی تعریف کی اور کہنے لگا کیا ہی عمدہ چادر ہے, یہ مجھے عنایت کر دیں. لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ضرورت کے پیش نظر اسے پہنا تھا, مگر تو نے مانگ لی ہے, حالانکہ تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے. اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس لیے کہ وہ میرا کفن ہو. حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اسی چادر سے اس شخص کا کفن تیار ہوا. یہ واقعہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں کیا پتہ چلا کہ زندگی میں کوئی اپنا کفن تیار کر لے تو کوئی حرج نہیں. اور دیکھیے یہاں اور وہ پچھلا واقعہ نوٹ کیجئے, جب وہ پچھلا واقعہ کہ وہاں عبداللہ بن ابئی آپ کی چادر میں کفنایا گیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, قمیض میں بلکہ. ادھر اس شخص نے اللہ کے نبی کے جسم کو لگی ہوئی چادر لے لی اور اس کو کفن بنایا, تو یہ اس کی محبت کی بات ہے. تو پھر اصل چیز اندر شخصیت ہے, کردار کیا ہے. تو لہذا اپنا کفن تو تیار کر ہی لینا چاہیے. کس کس نے رکھا ہوا؟ ڈر لگتا ہے نا, اپنی وارڈ روب میں جہاں سے کپڑے نکالتے وہاں کفن بھی لگا لیں, کسی دن تو پہن نہیں ہے نا, باقی کپڑے بھی دیکھتے ہیں نا, ہائے کتنے دن ہو گئے پہنے نہیں, ہائے یہ کب پہنیں گے. تو اس کو بھی دن میں ایک بار دیکھ لیں, چلے ہفتے میں ایک بار بھی نظر پڑ گئی تو کچھ تیاری کرنے کو دل تو کرے گا نا. اگر گئے تو یہاں سب کے لیے منگا لیتے ہیں. کوئی موت نہیں آ جاتی کفن لینے سے, وہ اپنے وقت پہ آتی ہے. اتباع النساء الجنائز, عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا, یعنی اب اس کی کیا حیثیت ہے, یعنی یہ ممنوع ہے. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم یوزم علینا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت, انہوں نے فرمایا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کر دیا گیا, تاہم کوئی زیادہ سختی بھی نہ تھی. کیا پتہ چلا؟ آپ دیکھیے کہ اب یہ حکم بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بات اس میں, یعنی کچھ کام ایسے تھے جن کے کرنے سے بندہ ایک حرام کی طرف جا سکتا ہے. اس کو سمجھیے گا, بس ہم مرد قبرستان جاتا ہے جنازہ لے کر وہاں دفن کرنے تک رہتا ہے, کیا عورت جا سکتی ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ عورت جا سکتی ہے, بٹ عموماً عورتیں نرم دل ہوتی ہیں, جذباتی ہوتی ہیں, روتی ہیں تو آواز اونچی ہوگی. تو خطرہ ہے اس بات کا کہ جب ایک عورت قبرستان جائے گی اور میت کو مٹی میں جاتا دیکھے گی تو اس سے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہونے کا ڈر ہے جو ٹھیک نہیں, اس لیے کہا کہ نہ جاؤ. لیکن اگر کوئی ویسے جا رہا ہے, اب مثال ہے پاکستان گئے اور میت دفنانے کے لیے قبرستان جا چکی تھی اور عورت کو وہاں لے جاتے ہیں, کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے, اٹس اوکے. لیکن اگر وہاں جا کر ان میں سے کوئی غلط کام کرنے لگ جائے یا اس کا خطرہ ہو یا اس کو ایک رسم بنا لیا جائے یا وہاں جا کر برسیاں منائی جائیں یا وہاں جا کر ان کو ختم کیے جائیں, یہ چیزیں درست نہیں ہیں. واللہ علم. باقی ہمارے ہاں یہ جو کہتے ہیں جی کہ جو جاتا ہے اس کو مردوں کو وہ ننگا دکھتا ہے, یہ بےتکی بات ہے, میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھی. مردوں کو کچھ نہیں دکھتا, یہ آپ ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہر چیز کو بس اس کی دلیل تک رکھیں, اور اس کے بعد جس کو لگتا ہے اس میں حوصلہ ہے وہ جا سکتا ہے تو چلا جائے, جس میں نہیں ہے وہ نہ جائے. احداد المراتی علی غیر زوجہا, عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر سوگ کرنا. ان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشہر و عشرا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو عورت اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے, لیکن اسے اپنے خاوند پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرنا چاہیے. ہاں لیکن پریگننٹ عورت حاملہ عورت کے لیے مدت کیا ہو جاتی ہے؟ وضع حمل یعنی ڈیلیوری, چاہے چار ماہ دس دن سے پہلے ہو جائے یا اس کے بعد سے. اور آپ کو پتا کہ یہ بات انہوں نے کب کہی تھی ام حبیبہ نے؟ کس کی بیٹی تھی یہ؟ ابو سفیان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا پہلے, اس کے بعد جب ان کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے تیسرے دن پھر انہوں نے رنگ منگوایا اور اپنے چہرے پہ لگایا, یعنی رنگ. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک زوجہ نے رنگ لگوایا تھا اپنے بھائی کے فوت ہونے پہ, خوشبو رنگ. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے, یعنی باپ مر گیا اتنا قریبی شوہر پہلے بھی نہیں ہے, لیکن میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ بات جو اب آپ سن رہے ہیں, کہ میں ایک قسم کے اپنے سوگ کے خاتمے کی بات کر رہی ہوں کہ اس موقع پہ میں ان چیزوں کو ختم کرتی ہوں. ہمارے ہاں سوگ کب تک چلتا ہے؟ پہلی عید تک تو رہے گا, اگلا سال بھی. یعنی کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو ان کی بہو بیٹیاں اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی اور اس سال کی عید نہیں منائیں گے اور نہ جانے کیا کچھ. تو یہ جو شریعت ہے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ پاکستان انڈیا والوں کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری, اس میں کتاب الجنائز, اور کتاب الجنائز میں سے حدیث نمبر 651 651 651, قبروں کی زیارت کرنے کا بیان. آئیے دیکھتے ہیں. زیارت القبوری. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا. کون سی؟ تب کی اند قبر, جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. فقال, تو آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری, اللہ سے ڈر اور صبر کر. قالت الیک عنی, عورت نے آپ کو نہ پہچانا تو کہنے لگی مجھ سے الگ رہو. فانک لم تصب بمصیبتی, تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. ولم تعرف, اور اس نے آپ کو پہچانا نہیں. فقیل لہا, تو پھر اس کو کہا گیا, یعنی بات میں اس کو بتایا گیا, انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے نبی تھے. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ آئی آپ کے دروازے پر. فلم تجد عندہ بوابین, تو اس نے آپ کے دروازے پر کوئی بواب یعنی دربار کو نہ پایا. عام طور پہ بڑے لوگوں کے دروازوں پہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, ادھر کوئی بھی نہیں اس کو دکھا. فقالت, تو کہنے لگی لم عارف کا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. فقال, آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر تو شروع صدمے کے وقت معتبر ہوتا ہے. کیا پتہ چلا کہ اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کو میری تکلیف کا نہیں پتا. اللہ کے نبی اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ اب تو صبر آئی جانا ہے تھوڑی دیر بعد, اب تو تمہیں ہوش آیا اور تم میرے پاس آئی اور سوری بول رہی ہو, لیکن جس وقت تمہیں تکلیف تھی تو اس وقت تم نے صبر کیا ہوتا تو وہ فائدہ تھا. دوسری بات اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت جائز ہے, شرط یہ ہے کہ بار بار نہ جائیں, اور اجتماعی طور پہ جانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے, اور وہاں جا کر خلاف شرع کاموں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے اس عورت کو صبر کی تلقین تو کی ہے لیکن قبر کی زیارت سے منع نہیں کیا، تو پھر بات واضح ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت بعد بقاء اہلہ علیہ اذا کان النوح من سنته. ارشاد نبوی کے میت کے رشتہ داروں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، یہ اس وقت جب رونا پیٹنا اس کے خاندان کا طریقہ بن جائے. سننا کان النوح من سنتی، یعنی خاندان کا طریقہ بن جائے کہ روتے دھوتے ہیں تو اس پہ میت کو عذاب ہوتا ہے. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال ارسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فاتنا فارسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت إليه تقسم عليه فياتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن کاب وزید ابن ثابت ورجال فرفی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبی ونفسه لفظ نا قق اس سے پہلے تتا لگا لے تتقا قال حسبته انه قال كانها شن فدافت عیناه فقال سعد یا رسول اللہ ما هذا فقال هذه الرحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. سمجھ آئی بات؟ اس میں آپ کو ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے تعزیت کی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت. اب جب میں ترجمہ پڑھتی ہوں نا تو عربی کے لفظوں کو دیکھا کریں کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، اور جو نیا لفظ آتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کریں اور اس کو بعد میں یاد کیا کریں. کیا کہتے ہیں اسامہ بن زید؟ فرمایا کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا لڑکا حالت نزا میں ہے، بچہ بیمار تھا، موت کے قریب ہے، جلدی تشریف لائیے. آپ نے سلام کے بعد کہلا بھیجا، یہ ہے وہ دعا جو آپ یاد کریں گے تعزیت کی، اور اللہ نہ کرے کسی کو گھر تکلیف اور صدمہ آئے لیکن یہ دعا جا کے پڑھا کریں. میں نے 99% جگہوں پہ جا کے پڑھ کے دیکھے، لوگوں کو نہیں آتی. بہت وقت لوگ ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتے ہیں لیکن دعا کیا ہے؟ ان للہ ما خزا، بے شک اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا، ولہ ما عطا، جو ہے وہ بھی اسی کی عطا ہے، یعنی ابھی بھی جو پاس ہے وہ بھی اسی کے دیے میں. بکل شعین اندہ بجل مسما، ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص مدت تک ہے. فل تصبر صبر کرو، اور ول تحتسب اس پر اجر کی امید رکھو، یعنی جو پاس ہے یہ بھی چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ، یعنی یہ دعا آپ نے اس کو بچی کو دے دی، صاحبزادی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائے. کیوں نہیں تھے آ رہے؟ ناراضگی تھی بیٹی سے، کوئی غصہ تھا، داماد سے کوئی جھگڑا تھا، دین کے کام میں تھے. پورا واقعہ اس کے پیچھے، کسی ایسے اجتماعی کام میں مصروف تھے کہ بیٹی کے بچے کے موت پہ بھی نہیں آپ آ رہے، ابھی بچہ فوت نہیں ہوا اور آپ مطلب صبر سکھا رہے ہیں، لیکن نہیں، دوبارہ بیٹی نے قسم دی کیا بھائی، چنانچہ آپ اٹھ کھڑے ہو گئے. آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر چند اشخاص تھے. وہاں پہنچنے پر بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لایا گیا. اس وقت اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی. سچ بتائیں، آج کی بیٹیاں اور آج کے رشتہ دار ہوتے تو کیا کہتے؟ سخت دل، دیکھو ان کو دین کے کاموں کی سوجی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں. اللہ نہ ایسے صدمے پہ بچے کے کسی کو لائے، ہم تو اسے بہت پہلے ہی ہارٹ مان جاتے ہیں. راوی کے خیال کے مطابق کہ سانس کی آمد و رفت پرانے مشکیزے کی طرح تھی، جسے آواز آتی نا، یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں. تو فطری عمل ہے رونا، آواز نہیں آنی چاہیے، زبان سے غلط لفظ نہ بولے، نہ شکری کے جملے نہ بولے. اگر صرف روتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پکڑ نہیں. رخسار نہیں پیٹنے، زبان چلانا، نہ شکری کے الفاظ بولنا، یہ سب منع ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال شہدنا بنتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فقال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل فيكم رجل لم يقارف الليلة فقال ابو طلحة انا قال فانزل قال فنزل في قبرها. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کی صاحبزادی کے جنازے میں حاضر تھے، آپ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. لگتا نا کہ ایک انسان تھے، جذبے تھے کہ نہیں، محبت تھی بیٹی سے کہ نہیں، آنسو بھی تھے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات ہم بستری نہ کی ہو؟ ابو طلحہ نے عرض کیا میں ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا تم ہی سے قبر میں اتارو، چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے. استغفر اللہ. آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہے، لیکن بعض لوگ راپسی اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مرنے کے بعد بھی اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی بات ہوتی کیا اور اس کو بنا کیا دیا جاتا ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببعد بقاء اہلہ علیہ، میت کو اس پر اس کے عزیزوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. فبلغ ذلك عائشة رضی اللہ عنہ بعد موت عمر رضی اللہ عنہ، فقالت رحم اللہ عمر واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعذب المؤمن ببعد بقاء اہلہ علیہ، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يزید الكافر عذابا ببقاء اہلہ علیہ، وقالت حسبكم القرآن حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى. حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میت کو رونے والے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. حضرت عمر کی وفات کے بعد یہ خبر حضرت عائشہ کو ملی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عمر پر رحم کرے، اللہ کی قسم رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو اس کے عزیز و اقارب کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر پہ اس کے عزیزوں کے اس پر رونے کے باعث عذاب زیادہ کرتا ہے. تمہارے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. کیا پتہ چلا کہ بعد میں رو تو کوئی اور رہا ہے تو پکڑ اس کی ہو گئی جو مرا. قرآن تو کہتے لا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تو پھر خلاصہ کیا، اس کے رونے پہ عذاب ہوگا جو کہہ کر گیا تھا میرے پہ رونا، مرثیے پڑھنا، رونا، نوحہ کرنا. لیکن اگر وصیت نہ کی ہو اور ایسی کوئی بات نہیں ہو تو پھر رشتہ داروں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا. تو فائدہ کیا رونے کا، واپس تو نہیں آئے گا نا. رونے کی بجائے اس کے لیے دعا کی جائے. عن عائشة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ایک یہودی عورت کی قبر پر سے گزرے جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ تو اس پر گریہ جاری کر رہے ہیں اور اسے اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو اس حدیث سے امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ رشتہ داروں کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے جو کفر کی حالت میں مری ہو. البتہ حضرت عمر اسے عام خیال کرتے تھے. ابو داؤد میں کہ آپ اس عورت کی قبر پر سے گزرے تو ایسا فرمایا، تو گویا کہ کیا پتہ چلا کہ یہ بات کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس حدیث سے برزخی قبر کا وجود ختم کرتے ہیں کہ نہیں برزخ کی زندگی کچھ نہیں اور عذاب نہیں، تو یہ ساری باتیں فرسودہ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر میت کہہ کر گئی ہو تو عذاب ہوگا، اور اگر بعد میں کوئی خود روتا ہے تو ان کو نہیں رونا چاہیے. ما یکرہ من نیاحتی علی المیتی، میت پر نوحہ کرنا مکروہ ہے. نوحہ سمجھتے ہیں نا، آواز کے ساتھ رونا پیٹنا. عن مغیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا اور لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں، بلکہ جو شخص مجھ سے دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے سے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے. اور میں نے رسول اللہ سے یہ بھی سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پر جھوٹی بات نہیں کہنی چاہیے. دوسروں پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا اگر کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دی جائے. لیس منا من ضرب الخدود، جو شخص مصیبت کے وقت اپنے رخسار کو پیٹے وہ ہم میں سے نہیں. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لتم الخدود. یہ جو ہوتا ہے نا گال اس کو خدہ کہتے ہیں. خد قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا خدہ گال, سورہ لقمان میں آتا ہے نا اپنے گال کو نہ موڑ, تو وہی لفظ ہے خد. اس سے خدود کا لفظ ہے گالوں کو پیٹنا. ليس منا من لتم الخدود وشق الجيوب ودا بدا والجاهليه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے رخساروں کو پیٹ کر گریبان پھاڑ کر اور عہد جاہلیت کی طرح چیخ چلا کر ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو مصیبت کے وقت گریبان پھاڑنا رخسار پیٹنا حرام ہے, کیونکہ اس سے اللہ کی تقدیر سے عدم رضا مندی دکھتی ہے کہ آپ خوش نہیں اللہ کی رضا پہ. اور اگر کسی کو اس کی حرمت کا پتہ ہو اس کے باوجود اس کو حلال سمجھ کر کرے تو وہ دین اسلام سے نکل جائے گا, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اور کچھ تو مذہب کے دائرے میں رہ کر اس کو کرتے ہیں, پھر آپ دیکھیے وہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہوگی. پھر رسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ, سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ کا ترس کھانا. عن سعد بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا یرثنی الا ابنتی فَأَفَصَدَّقُوا بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثُ وَثُلُثُ كَبِيرٌ وَأَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ انْتَظَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءُ خَيْرٌ مِنْ انْتَظَرَهُمْ آلَتُهُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْهَلُ فِي امْرَأَتِكَ فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف طعام فتعمل عملا صالحا الا ازددت الا ازددت به درجه ورفعه ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفي بك اقوام ويدر بك اخرون اللهم امد لي اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لقن الباعث سعد بن خوله يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه. پورے وراثت کے دیکھیں مسائل اس ایک حدیث میں آ رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے سال جبکہ میں ایک سنگین مرض میں مبتلا تھا میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا کہ میری بیماری کی انتہائی شدت کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, میں مالدار آدمی ہوں مگر ایک بیٹی کے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں, کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا کہ اپنا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے عرض کیا کیا ایک تہائی خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا ایک تہائی کا حرج نہیں, اگرچہ ایک تہائی بھی بہت ہے. اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تم اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ صرف کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا, حتیٰ کہ جو نوالہ اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب ملے گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہ رہو گے, جو نیک اعمال کرو گے ان سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا اور تمہارا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا اور شاید تم بعد تک زندہ رہو گے یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا. اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کامل کر دے اور انہیں ایڑیوں کے بل مت لوٹا, یعنی ان کو مکہ میں موت نہ آئے. لیکن بیچارے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ جن کے لیے رسول اللہ اظہار رنج و ترس کرتے رہے تھے وہ مکہ ہی میں انتقال کر گئے. تو حضرت سعد آپ کی پیشن گوئی کے مطابق مدت تک زندہ رہے, اللہ کی توفیق سے ایران اور عراق ان کے ہاتھوں سے فتح ہوا, بے شمار لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور کئی ایک ان کے ہاتھوں مارے بھی گئے. تو آپ دیکھیے کہ اس سارا جو واقعہ ہم نے پڑھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ورثہ جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے, اور اس میں سے زیادہ اگر مرنے کے بعد آپ کو وصیت کر سکتے ہیں تو وہ 1/3 کی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. زندگی میں انسان آزاد ہے جو مرضی کرے جس طرح کے حالات, لیکن آپ مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا آدھا مال صدقے میں دے دیا جائے اور آدھا بچوں کو دیا جائے, بلکہ پھر لمٹ صرف 1/3 کی رہ جاتی ہے. مصیبت کے وقت سر منڈوانا منع ہے. ما ينہى من الخلق عند المصیبہ, بعض لوگ ایسا کرتے تھے, آج بھی کرتے ہوں گے کہیں نہ کہیں, کہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں بالوں کے کٹوانے سے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ وجہ وجعن فغشی علیہ وراسہ فی حجر امرات من اہلہ فبکت ولم یستطیع یرد علیہ شیئا فلم افاق قال انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالقتی وحالقتی وشاقتی. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی. ان کا سر ان کے گھر کی ایک عورت کی گود میں تھا, وہ رونے لگی. حضرت ابو موسیٰ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اسے منع کرتے, ہوش آیا تو کہنے لگے میں اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اللہ نے اظہار برات فرمایا, اور بے شک رسول اللہ نے مصیبت کے وقت چلا کر رونے والی, سر منڈوانے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورت سے اظہار برات فرمایا. اس سے مراد دائرہ اسلام سے خارج ہونا نہیں, بلکہ ان کے فعل سے اظہار برات اور نفرت مقصود ہے. تو سر نہیں مڈوانے چاہیے. بعض سوگ کا اظہار کرتے ہیں کچھ کپڑے پہن کر, کچھ اس طرح کی حرکتوں سے, تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیں غم کس بات کا, اللہ آپ کو کوئی کام دے, اللہ آپ کے اوپر دکھ یا سکھ ڈالے, اس کی مرضی. تو جس طرح اللہ کی طرف سے ملی ہوئی خوشیاں ہمارے لیے انعام ہے, تو غم بھی ہمارے لیے انعام ہونے چاہیے. تو اپنے ہوش قائم رکھیں اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے صدمے میں ڈالے ہی نہ کہ جس کے بعد ہم آپے سے باہر ہو جائیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے لگیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے تھوڑ دلے ہونے کی بھی علامت ہے, اور ایک مومن تھوڑ دلا نہیں ہوتا. ہر وقت ہر جگہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہیے, تاکہ اگر کچھ ہو جائے تو پھر اس وقت جان پہ نہ پڑ جائے. اور یاد رکھیے گا کہ عام حالات میں ہم چھپے رہتے ہیں, ہمارا پتہ بھی چلتا ہے, یا تو خوشی کا وقت ہمارے گھر میں آتا ہے یا غم کا وقت آتا ہے. ہاں مصیبت کے وقت غمگین ہونا ٹھیک ہے. من جلس عند المصیبۃ یورف فیہ الحزن. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن حارثہ و جعفر و ابن رواحہ جلس یورف فیہ الحزن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ, جعفر رضی اللہ عنہ اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے. وانا انظر من سائر الباب, اور میں دروازے کی دراڑ سے دیکھ رہی تھی, یعنی سامنے نہیں بیٹھی ہوئی تھی لیکن اندر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. فاتاہ رجل فقال ان نساء جعفر وذکر بکاءهن فمره ان ينهاهن فسحب ثم اتاه ثانیہ فاخبره انهن لم يعطینه فقال انهن فاتاه ثالثہ قال والله غلبننا یا رسول اللہ فزعمت انه قال فاخسو فی افواہهن تراب. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس نے حضرت جعفر کی عورتوں کے رونے دھونے کا ذکر کیا. آپ نے حکم دیا کہ انہیں گریہ زاری سے منع کرو, چنانچہ وہ گیا اور اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی, یعنی رو رہی ہیں ابھی بھی. تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ انہیں منع کرو, چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور بتایا وہ نہیں مانتی. آپ نے فرمایا انہیں منع کرو, پھر وہ تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کی قسم وہ ہم پر غالب آ گئیں اور نہیں مانتی, یعنی بات نہیں مان رہی. حضرت عائشہ نے کہا آخر کا رسول اللہ نے فرمایا جا ان کے منہ میں خاک جھونک دے. تو کیا پتا چلا کہ ایک عورت اجنبی مرد کو دیکھ رہی تھی, یعنی حضرت عائشہ اندر سے دیکھ رہی تھی تبھی تو بیان کر رہی ہیں. تو یہ اجازت ہے جبکہ نگاہ پاک ہو, شرط کیا ہے کہ بدنیتی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو کیا پتہ چلا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے مبرہ کریں, اللہ تعالیٰ ایسا صدمہ ایسی چوٹ نہ ڈالے کہ جس کے بعد ہم اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکیں. اتنا ہی کافی آج کے لیے.
جی سر, جو ایک انسان سے موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کو اتنی ہوش نہیں ہوتی کہ وہ وصیت کر سکے کہ میرے کو رونا نہیں یا بین وغیرہ نہیں کرنا, تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر
پہلے سے کہہ دے, جب بھی کوئی بیمار ابھی نہیں ہے, جیسے آج کل بھی کی وقت ہے, تو اپنے گھر والوں رشتہ داروں خاندان والوں کو صاف کہہ دیں کہ ہمارے اوپر کوئی نہ روئے, مجھے نہ کوئی روئے اور مجھے نہ کوئی پریشان کرے نا. چلے ٹھیک ہے یہاں رکتے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہے. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. ہمارا بخاری کا سیشن کمپلیٹ ہوا جی الحمد للہ. کیسا لگا آج کا سیشن آپ سب کو؟ احادیث آپ نے ماشاء اللہ سجدہ صاحب کی بھی دیکھی اور ساتھ ساتھ آپ نے کتاب الجنائز کو بھی دیکھا نا. الحمد للہ جی ویری نائس بہت اچھا لگا بہت انفارمیٹیو تھا جی الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ ایسا کہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے سے ریکیپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے آپ سب ریڈی ہیں نا؟ یہ بتائیے آج ہم نے کہاں سے دیکھا تھا حدیث نمبر, ہم نے کہاں سے دیکھا تھا, کون سا چیپٹر تھا؟ نالج بیکڈ وتھ اتھینٹک حدیث. الحمد للہ الحمد للہ جی ہم نے دیکھا تھا جی 631 سے جی الحمد للہ کتاب الصحف. ٹھیک ہے صحف کا میننگ کیا ہوتا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں صحف. صحف کسے کہتے کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ارادہ غلطی ارادہ کہنا جی. صحف کا میننگ ارادہ کیا؟ چلے ٹھیک ہے صحف کا روٹ ورڈ بتائیے تو سمجھ آ جائے گا آپ سب کو نا. صحف کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ شاباش. کون بتائے گا مجھے صحف کا روٹ ورڈ؟ جی الحمد للہ سین ہاواؤ. ٹھیک ہے سین ہاواؤ ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں صحف کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے جی؟ تو صحف بیسیکلی غلطیوں کو کہا جاتا ہے نا. جیسے جی الحمد للہ یعنی چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں نماز میں انسان سے بھول چوک کی وجہ سے یا بشری کمزوری کی وجہ سے, تو اس کو بیسیکلی پھر کیا ہے بیسیکلی صحف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں نا بیسیکلی اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں یعنی بھول چوک سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ دو سجدے کر لیتے ہیں نا صحف کے. یہ بتایا گیا تھا نا الحمد للہ. چلیے سب سے پہلے ان شاء اللہ اس کو دیکھتے ہیں حدیث نمبر 631 سے نا جی. صحف بیسیکلی بھول چوک سے ہونے والی غفلتوں کو کہا جاتا ہے غلطیوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا الحمد للہ. یہ بتائیے کہ اگر آپ چار رکعت نماز پڑھ رہے تھے کنڈیشن ہے اور آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھ لی ٹھیک ہے, یعنی آپ نے فور رکعت کی نیت باندھی لیکن جب سلام پھیرا تو آپ کو خیال آیا کہ آپ نے زیادہ پڑھ لی ہے, تو اب آپ کا کیا طریقہ ہوگا کہ نماز کا آپ کیا کریں گے؟ شاباش حدیث ہوم ورک جی ان شاء اللہ آپ کو حدیث ہوم ورک بتاتی ہوں جی. شاباش بتائیے کہ اگر آپ نے نیت چار کی باندھی لیکن آپ نے پانچ کے بعد سلام پھیرا تو پھر ایسے موقع پر دو سجدے کر لیں گے. ٹھیک ہے کیسے کریں گے؟ اگر آپ نماز سے نکل گئے تو پھر کیسے سلام تو پھیر لیا جی, سلام پھیر چکے ہیں تو پھر کیا کریں گے جی؟ جی الحمدللہ دو سجدے کریں گے لاسٹ میں سجدہ صاحب. ٹھیک ہے امام سلام کے بعد سجدہ اینڈ دین سلام. ٹھیک ہے سلام کے بعد سجدہ نہیں, اگر آپ نکل گئے ہیں نا یعنی اگر آپ نے سلام پھیر دیا اور آپ الحمدللہ کو خیال آیا کہ آپ نے پانچ رکعت پڑھی تو پھر کیا کریں گے؟ امام احمد سجدہ بفور سلام ٹھیک ہے، دو سجدہ، سجدہ دو سجدہ، سلام پھر سلام، سجدہ کر کے سلام کریں گے، اونلی دو سجدہ، تکبیر کر، جی تکبیر نا، تکبیر کر کے نا. دیکھیے اگر آپ تکبیر، اگر دیکھیں نا، اگر آپ نماز سے سلام چند سب پھیرتے ہیں تو آپ نماز سے نکل گئے نا، تو اب اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو آپ نماز میں کیسے انٹر ہوں گے نا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے جی نو سلام، اگر نماز سے نکل، نو سلام، جی نو سلام اگر نماز سے نکل گئے. جی اگر آپ دیکھیں دو آپشن، دو آپشن آپ کے پاس ہیں، یا تو پہلا آپشن یہ کہ آپ نے چار رکعت کی نیت باندھی ٹھیک ہے، اور آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی، لیکن آپ کو خیال کب آیا؟ جب آپ نے سلام پھیر دی. تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کیا کرنا ہے، دو سجدے کر لینے انشاءاللہ، وہ دو لاسٹ کی جو ہے نا وہ نفل کاؤنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے سلام سے پہلے ہی آپ کو خیال آ گیا ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر اس وقت آپ نے سلام سے پہلے ہی آپ نے الحمدللہ تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد، دعا کرنے کے بعد آپ نے دو سجدے کر لے اور پھر سلام پھیر دینا ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. بات کلیئر ہے نا؟ جی اگر آپ کو پہلے سلام پھیرنے سے یاد آیا تو آپ نے تشہد یعنی سب سے لاسٹ میں آپ نے دو سجدے کر لینے، اور اگر آپ کو بعد میں یاد آیا تو پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نماز کے اندر جائیں گے. جی الحمدللہ، بات کلیئر ہے نا؟ کوئی بھی رکعت ہو، اگر آپ چار تین پڑھ رہے ہیں، جسے کہا جائے مغرب کی آپ نے دو پڑھ لی غلطی میں، تو پھر اب آپ کیا کریں گے نا؟ ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ اگر آپ نے تین دو رکعت پڑھی آپ کنفرم ہیں، تو پھر اگر پہلے تو یہ تھا کہ زیادہ پڑھیں گے، اب اگر کم پڑھی ہے مغرب کی نماز ہے، آپ نے تین کے بجائے دو پڑھی، اب آپ نے سلام پھیر دیا، اب آپ کو خیال آیا، تو کیا جو ایک رکعت رہ گئی اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یا صرف ہم سجدہ صاحب سے کام لیں گے، صرف سجدہ صاحب کیا پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، شاباش، وہ اس رکعت کو کمپلیٹ کریں گے جی، اینڈ پھر دو سجدے کریں گے، شاباش. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے نا؟ یہ پھر کیا کریں گے کہ ہم انشاءاللہ کہ اس رکعت کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد جا کے دو سجدہ کریں گے. تو یہ جو غلطی ہم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ وقت کی وجہ سے بھول چوکی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ کو سجدہ صاحب کے مسائل کلیئر ہے الحمدللہ. اب اگر کوئی جیسے اگر سجدہ، جیسے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، جیسے جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں نا، اور اگر آپ کی جیسے کہا جائے کوئی آپ سے کوئی بات، عموماً بچے نماز کے دوران کچھ نہ کچھ آ کے آپ کو ضرور پوچھتے ہیں نا، تو ایسے موقع پر آپ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ کیا اشارہ اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے آپ کی نماز کی خشوع میں رکاوٹ نہ آئے، اور بار بار جو بچہ آپ کو ڈسٹرب کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہاں ہے یا وہ کہاں ہے؟ جی الحمدللہ، صرف اشارہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چار کے بجائے پانچ پڑھ لیں گے تو سلام کے بعد ایک سجدہ ٹھیک ہوگا. سلام جی، چار کے بجائے آپ نے پانچ پڑھ لی تو سلام کے بعد ایک سجدہ. نہیں سسٹر، آپ سنتی نہیں نا، آپ نے ابھی کیا کہا کہ اگر چار کے بجائے پانچ پڑھ لی اور سلام پھیر چکے ہیں، اگر سلام پھیر چکے ہیں تو پھر آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کریں گے، لیکن اگر سلام نہیں پھیرا تو سجدہ دو ہی کریں گے، ایک سجدہ نہیں. ٹھیک ہے، دو سجدے کرنے ضروری. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو بعد اتنا آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی نماز میں خلل نہ آئے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اگر نہیں بھی بولتے ہیں تو آپ کے دماغ تو آٹومیٹیکلی آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے نا. الحمدللہ. کتاب الجنائز، جنائز کی، جنائز کیا، اس کا واحد کیا ہے بتائیے؟ جی کتاب الجنائز، یہ جنائز جمع ہے نا. جی جنازہ، الحمدللہ. جی جنازہ اس کی، بالکل الحمدللہ، جنائز جنازہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اجے بتائیے کہ اگر جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ یعنی اس کا لاسٹ جو دنیا سے جاتے وقت کے لاسٹ ورڈ تھے وہ کلمہ طیبہ ہو. جی اگر وہ چور ہو، اگر وہ جیسے گانجا زنا کرنے والا ہو یا اللہ جیسے گانجا جو بھی کبیرہ گناہ ہے اس کے باوجود کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے؟ کب داخل کریں گے؟ کیا ڈائریکٹ چلے جائے گا؟ جی الحمدللہ ڈائریکٹ نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی وجہ سے اس کے اعمال کی وجہ جی الحمدللہ سزا پوری ہونے کے بعد اگزیکٹلی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا جسے کہا جائے معاف کر دے گا نا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو پکڑیں گے اور جو بھی اس کی سزا ہوگی سزا جو اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا. ہمارے یہاں کیا مس کوٹنگ کی جاتی ہے, بس کلمہ پڑھ لیا ہے اب تو جنت جو ہے جسے کہا جائے کنفرم ہو گئی نا. جی ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے تو لا الہ کلمہ پڑھ لیا جنتی ہیں جنتی ہیں, آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو کے بہت اچھی بات ہے. اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے, لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ شرابی ہیں نعوذ باللہ یا کوئی ایسے غلط کام کرنے والے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے نا, ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے نا. تو ہمیں اتنا مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے ہمارے کسی پیارے کا اگر آخری جملہ لا الہ الا اللہ. ہاں دنیا میں اگر وہ متقی تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے تھا تو پھر تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر تو ڈرنا چاہیے نا. جی الحمدللہ. جی شرک نہ کرتا ہوں, بالکل شرک نہ کرتا ہوں. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہنے کو تو کہتے کہ ہم شرک نہیں کرتے لیکن کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں شرک چھپا ہوا ہوتا ہے نا. شرک ایک تو اصغر ہوتا ہے نا جو جسے کہا تھا اور ایک ہوتا ہے بڑا اکبر. تو شرک اصغر کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں چھپا ہوا نظر آتا ہے, تو بہت ضروری ہے اپنی زندگیوں سے شرک کو نکالنا نا. اب آپ سوچیے کہ اتنی سی بات کہ آپ کلاس میں جب آتے ہیں نا تو آپ کی انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا نا, کہ میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے یہ ساری کوشش کر رہی ہوں یا اس کا قرب پانے کے لیے اس کی رضا کے لیے. یہ سوچیں کہ کلاس میں اگر ہم آپ آئیں گے سوچیں کہ آپ کی کوئی بھی جو بھی آپ کی مائک کو سسٹر ہیں اگر وہ کچھ کہیں گی نہیں وہ کیا کہیں گی, نہ کلاس میں مجھے جانا چاہیے یا میرے نمبر ہو جائیں گے یا مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, تو بس یہ سب کیا کوشش ہے نا. یہ تو وہی بات ہے نا کہ اصل کیا ہے آپ کی نیت انٹینشن اللہ تعالیٰ کی رضا نا. تو میک شیور اپنی انٹینشن کو ریوائول ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے کلاس میں آنے سے پہلے, اس کے پیچھے جی عمل کا دار و مدار نیت کریں. بالکل الحمد للہ. چلیے اچھا یہ بتائیے کہ کیا ایک مومن کے دوسرے مومن پر کون سے جسے کہا حقوق آپ کو حدیث نمبر 635 کی روشنی میں ملے؟ شاباش. یعنی آپ کو پتا ہے نا ایک مومن کے دوسرے مومن پر کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں, ان میں کون کون سے آپ کو آپ الحمد للہ اور اس کی روشنی میں میں اور آپ اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا میں اور آپ اس کیٹیگری کے اندر یہ جو آپس میں ایک دوسرے پر حقوق واجب ہوتے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. جی سات ہیں. کون کون سے؟ جی کون کون سے ہیں نمبر ون بتائیے, سات کون کون سے ہیں؟ کہ جنازے کے ساتھ جانا, جنازوں کے ساتھ جانا, ٹھیک ہے. اور کیا ہے آپ چاہتے ہیں جنازوں کے ساتھ جب آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے نیبرہڈ میں یا آپ کے جسے گاجا فیملی میں سے کسی کا انتقال ہوا, کوشش کرتے ہیں نا. یعنی آپ کو پتہ نا ایک قرآت اور ایک قرآت اس کے برابر ہے احد پہاڑ کے نا, یعنی جو جنازے تعزیت کے لیے جائے گا ایک قرآت اور جنازے کے ساتھ پورا اینڈ تک جائے گا اس کو دو قرآن احد پہاڑ کے برابر ہے الحمد للہ. جی مریض کی عیادت ٹھیک ہے, یعنی جنازے میں جانا ٹھیک ہے اور جنازے کے ساتھ جانا, نمبر ٹو مریض کی عیادت, نمبر تھری دعوت قبول کرنا. اس میں بڑی جسے کہا مشکلات آ جاتی ہیں نا الحمد للہ, کہ دعوت قبول کرنے میں جسے کہا اکثر ہم ایکسکیوز کوئی نہ کوئی دیتے رہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک مومن کا مومن پر حق ہے نا, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کریں. اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو یا کوئی ایسی وجہ نہ ہو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا. الحمدللہ جی, دعوت قبول کرنا, سلام کا جواب دینا جی الحمدللہ, اور مظلوم کی مدد کرنا جی, قسم کو پورا کرنا ٹھیک ہے الحمدللہ, اور جب کوئی چھینکے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا الحمدللہ, تو اس کا جواب دینا ٹھیک ہے الحمدللہ, دعا دینا. تو یہ بہت اہم ہے نا, تو انشاءاللہ یہ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر سات حقوق ہے نا, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم بھی دیا ہے اور سات چیزوں سے منع بھی کیا ہے نا. کون کون سی سات چیزیں جن سے منع کیا ہے, شابش بتائیے کون سی سات چیزیں جن سے روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی شابش, چاندی کے برتن سے, سونے کی انگوٹھی سے, ریشم سے, دیبا سے, قرص سے اور استبرق سے نا, یہ بیسیکلی ریشم کی قسمیں ہیں نا ڈفرنٹ ٹائپ کی جی الحمدللہ. تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی یہ مردوں کے حوالے سے. چاندی کے برتن بہت کامن ہے, اگر آپ بیک ٹو یعنی شروع کی اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اگر آپ اپنے دادا دادی یا ان سے بھی پیچھے دیکھیں تو لوگ چاندنی کے کٹورے اور اپنے پانی پینا اور یہ بہت عام ہوا ہے. جی جی آپ سے کہہ رہی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چاندی کے برتن استعمال کرنے سے. سونے کی انگوٹھی تو مردوں کے لیے حرام ہے, ہم سب الحمدللہ دنیا میں بھی پہن سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ آخر میں پہنائیں گے نا. اور پھر دیکھیں ریشم ہم پہن سکتے ہیں, لیکن یہ جو مردوں کے لیے حرام ہے, باقی ساری چیزیں مردوں کے لیے ٹھیک ہے, یہ ساری بیسیکلی اسی کی قسم میں ریشم کی نا الحمدللہ. اینی ہاؤ یہ بتائیے الحمدللہ کہ اگر کوئی جسے کہا جائے کسی کا انتقال ہوا ہے نا ٹھیک ہے, انتقال ہونے کے بعد اگر کوئی آگے سے کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت اچھے تھے جنتی ہیں اور اس طرح سے کسی کے بارے میں بھی کہنا درست ہے, جیسے آپ نے حدیث کی روشنی میں دیکھا نا کہ عثمان ابن جی الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے جی, آپ نے دیکھا نا عثمان بن مظعون جب ان کی جسے کہا جائے ان کے پاس آئے وہ جو عورت تھی انصاری عورت ام علا کے پاس, تو انہوں نے کس طرح سے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا نا کہ میں ان کے بارے میں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات تھی نا کہ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نا. ہم گمان تو رکھ سکتے ہیں لیکن فتوی دینا شروع کر دینا کہ آگے سے اگر آپ کسی کی تعزیت کریں تو آپ ان کے گھر والے ہی آگے سے کہتے ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں, میری کسی سے بات بھی ہو رہی تھی تو میں نے تعزیت کرنے لگی, میں نے خالی اتنا کہا کہ ان سے کہ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا جمعے کا دن ملا ہے, بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور پھر فجر کا وقت یہ وہ, آگے سے انہوں نے کہا ہاں جنتی ہیں جنتی ہیں نا, تو میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمارے کلچر میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم خود سے ہی مغفرت بھی کروا لیتے ہیں جنت میں بھی ڈلوا دیتے ہیں, جبکہ یہ سارے فیصلے غیب کے ہیں نا, ہے نا, یہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں, اور اس کی وجہ کیا ہم ایسی بات کہتے ہیں کہ ہمارے اندر عقیدہ درست نہیں, عقیدہ کی ہمارے اندر کمی ہوتی ہے خواہد نا, جب ہمیں یقین ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جائے گی, اس کی پہچان آ جائے گی, اس کے نام اور اس کے صفات کا علم ہو جائے گا نا, اور بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے, تو ہم کبھی بھی بولتے وقت اس انداز سے بات نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہیں یا وہ مرحومین ہیں یا وہ جیسے گاجر بخشے بخشائے ہیں, ہے نا, ہم ایسی باتیں کبھی نہیں کر سکتے. جی ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, لیکن ہم اپنی مرضی سے مرحومین یا جنتی کا اسے کہا جائے ٹائٹل نہیں دے سکتے نا. جی جی بالکل, اور یہ بھی سنا ہے کہ ہاں اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں نا اپنے مرحومین کو, تو وہ کہتے ہیں اللہ جی بڑے جنتی کے بڑے اس طرح سے جنتی تھے اس طرح سے بہت وہ کرتے ہیں نا, تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ اس طرح سے ٹائٹل یا فتویٰ دینا یہ ان سین چیزوں میں سے غیب کی چیزوں میں سے جس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں نا, وہی بات ہے نا عقیدہ درست نہیں ہوتا تو ہم جو کوئی باتیں وہ باتیں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں نہیں دی ہے نا الحمدللہ. سورہ اعراف کی آیت ہے نا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ وہ باتیں کہتے ہو جو تم جسے کہا جائے مطلب خود نہیں جسے کہا جائے نہیں کہنی چاہیے ایسی باتیں نا کہ اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں لگانا اور اس طرح سے کہہ دینا یہ جنت میں اینیو آگے انشاءاللہ چلتے. اچھا یہ بتائیے آپ نے اگر کوئی ایسا انسان فوت ہوتا ہے کہ جو کہ بہت زیادہ ویل نون پرسن تھا تو کیا اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی جی علم نہیں ہے جی الحمدللہ. اس کی اگزامپل آپ جی جو شخص جیسے کوئی بہت زیادہ ویل نون پرسن تھا اور لوگ اس کو جانتے تھے اور کسی اور ملک کے اندر جیسے آپ کو پتہ جنازہ تو وہی ہوگا لیکن کہیں اور ملکوں میں پڑھی جا سکتی ہے. جی میری امی مگر مرحوم نہیں کہتی الحمد للہ الحمد للہ. جی جی نجاشی کا ہوا جی جی غائبانہ نماز جنازہ کی جا سکتی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا امام ابن تیمیہ آپ کو پتہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کئی جگہ غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوئی نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قید بندی ہے جو ان کا قلعے کے اندر انتقال ہوا تھا وہ انسان کی محبت کو روک نہیں سکتی نا. 3 لاکھ سے زائد لوگ ان کے جنازے میں تھے اور ہر جگہ سے جہاں جہاں سے لوگ آتے وہاں یہی کہا جاتا تھا کہ ترجمان قرآن امام ابن تیمیہ کا غائبانہ نماز جنازہ. ٹھیک ہے نا تو غائبانہ نماز جنازہ کی جا سکتی اگر کوئی ایسا جسے کہا جائے. اب دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ یہ دیکھیں کتنے مشہور ہیں نا. جی جی اگر جہاں انتقال ہو وہاں نہیں ہوا تو کر سکتے ہیں. جی اگر جہاں انتقال ہو وہیں نہیں جی الحمدللہ. جی بالکل آپ یہ دیکھیں کہ غائبانہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرا ہے آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے نہیں. یہ آپ کو پتہ ہے امام ابن تیمیہ کتنا زیادہ جسے گاجہ مشہور تھے یا نجاشی آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح سے اس نے مدد کی مسلمانوں کی نا جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کی طرف اور کیسے جب اس کو سنائی گئی تھی تو اس نے پہچان لیا تھا نا مسلمان ہو گیا تھا. جی آپ کو پتہ ہے نا آیات بھی نا الحمدللہ. تو وہی بات ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ جی ادا کی. انہیں آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی اگر کسی کا کوئی بچہ مر جاتا ہے جی اگر کسی کا بچہ نابالغ بچہ یعنی چھوٹا بچہ ہے وہ بلوغت سے پہلے اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو کیا بشارت بتائی ہے حدیث میں اگر کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں ہے نا. اس حدیث کو سننے کے بعد ہم سب مائیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بچے کو لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا جسے کہا جائے ایک اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے نا. جی صبر ضروری ہے اور جنت کی جی آپ یہ دیکھیے کتنے لوگوں کو سنا ہے نا کہ ان کے بچپن میں بچے ان سے کہا جائے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم صبر نہیں کر پاتے اور جب ہمیں احادیث کی روشنی میں الحمدللہ جب اس کا اجر پتہ چلتا ہے تو آپ دیکھیں صبر کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کو نماز کا طریقہ پتہ ہوتا ہے اس کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو آپ کی نماز جو پہلے تھی اور بعد کی فرق ہو جاتی ہے نا. اسی طرح اگر آپ حج پہ جائیں آپ کو ساری نالج ہوتی ہے سارے ارکان کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے اجر کا پتہ ہوتا ہے تو اس کے کرنے کا اور بغیر اس کے کیے حج کا کتنا فرق ہو جاتا ہے نا. تو بات وہی ہو جاتی ہے سسٹر کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو احادیث کے ذریعے یا قرآن پاک کے ذریعے خوشخبریاں ملتی ہیں تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر جاتا ہے نا اور ہمارے اندر آٹومیٹیکلی سکون آ جاتا ہے الحمدللہ. جی جنت میں داخلہ شب ہے خوش جی الحمد للہ شکایت نہ ہو. جی اٹس نیور ایزی ٹو اٹین جنت وداؤٹ آزمائشن سروس فار پیرنٹس آفٹر چائلڈ ڈیتھ اینڈ دیٹ ٹو اسمال از موسٹ ٹف ون. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں بچے بہت ٹف ہوتا ہے ایگزیکٹلی اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح کے حادثات کے اندر آئے لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے اللہ ہم آئین القرآن میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی نعمت عطا کی ہے. اتنی بڑی دین کی نعمت ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت اور علم میں سے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنائے. جی, کیا فیمس پرسن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی؟ جی, فیمس پرسن سے مراد کیا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو امام ابن تیمیہ کا بتایا کہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی نا, اب اس طرح کا کوئی اسکالر ہے نا, ٹھیک ہے, اس طرح کا کوئی اسکالر ہے اور اس کے بعد یعنی اتنا مشہور, اتنا زیادہ کام کرنے والا, اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی. اب کوئی کرکٹ کرکٹر ہے یا کوئی بھی اس طرح کا فٹ بال پلیئر ہے یا اس طرح کا جو بہت مشہور ہے, مسلمان ہے, تو کیا ہم اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ آپ بتائیے. تو آگے دیکھیے, انہوں نے دین کے لیے اتنا کام کیا ہے نا, ٹھیک ہے نا. جی, تو کیا جیل میں ان کی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں, تیسری پارٹ جو وہ جو قید کہے تھے ان کو قلعے میں بند کر دیا گیا تھا, اور قلعے کے اندر ہر چیز بند کر دی گئی تھی. اور جب ان کا انتقال, جب سورہ قمر کی آئے لاسٹ کی آیات ہے, ان المتقین فی جنات نعیم, جو آیات ہے لاسٹ کی, اس وہ جب وہ 81 ٹائمز ان آیات پر پہنچے تھے تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی نا, ان دا ملیک مقترب, یعنی اب اللہ تعالیٰ کی بہت نزدیک. جیسے انہوں نے یہ جب سورہ کی آیات کو پڑھا تو اس وقت ان کی روح پرواز کی گئی تھی, اور قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا, اور تقریباً 300,000 لوگ کہتے نا جوک در جوک بالکل قلعے کے اندر ایک دم داخل ہو گئے نا, اور آپ کو پتا ہے 300,000 لوگوں نے ان کی نام نماز جنازہ پڑھائی تھا. نماز جنازہ وہ قید کو کم نہیں کر سکتی نا, جو بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ سمجھ جائے گا. جنازے کا ہونا ضروری ہوگا صلاۃ الجنازے کی, نہیں صلاۃ الجنازے کے لیے ویسے تو غائبانہ جنازہ ہوگا تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ جنازہ نہیں ہوگا نا, لیکن یہ کہ غائبانہ جنازہ اگر آپ نماز جنازہ پڑھیں تو اس وقت تو نہیں ہوگا نا, لیکن ویسے جو ہے جنازے کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو کیا کہتے ہیں, ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ بات سمجھ آ گئی سسٹر میمونا. ٹھیک ہے, اگر آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں, جی, تو ویسے اگر آپ کے ملک میں انتقال ہوا تو وہ تو سامنے ہی ہے نا, الحمدللہ. لیکن ہماری عام پرسن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, ٹھیک ہے, جو کہ بہت فیمس جسے کہا جائے, پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا. جی, اگر کسی سے جی سسٹر سازا جی نے یہ بات بتائی تھی, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ دیکھیں جب روح گھوم بھی جاتی ہے نا, ڈپینڈ کرتا ہے نا, جب روح گھوم بھی جاتی ہے تو انشاءاللہ, ویسے تو یہی ہے کہ جسے کہا جائے, آپ کو پتہ ہے کہ روح پھٹنے کا جو پروسیس ہے وہ کتنے ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے, تو جب روح پھونک دی جاتی ہے اس کے بعد چاہے وہ بچہ پیٹ میں ہو جائے, چاہے وہ بچہ الحمدللہ مطلب ڈلیوری کے بعد چلا جائے بولے بول سے پہلے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے. لیکن حدیث میں یہی ہے, اتنے وضاحت نہیں ہے, لیکن استاذہ جی کی مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ جب روح پھونک دی جاتی ہے اور جسے کہا جائے وہ بچے کے پروسیس شروع ہو جاتے ہیں, آگے سے اس کے ماشاء اللہ تبارک اللہ اعضا بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو الحمدللہ جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا سکے تو الحمدللہ. اگر بتا نا جب نابالغ اگر بچے پیٹ میں بھی فوت ہو جاتے ہیں اور اگر وہ اس انداز سے ہیں کہ ان کی غائبانہ نماز اس کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے تو ان کی جاتی ہے نا, تو امید آواز سمجھ آ گئی ہوگی. مس کیلبس کس ایج میں مطلب کس اسٹیج میں ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, کہ اس اسٹیج اکارڈنگلی ویسے ہی اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا, لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں نا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے, یہ بہت باریکی ہے نا سسٹر, انشاءاللہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. سادہ جی سے آپ کا انشاءاللہ میں سوال آگے فارورڈ کر دوں گی کہ 3 منتھ کا کیا حساب ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ اتنا کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکے نا انشاءاللہ, تو اتنا بچہ اس قابل ہو کہ اگر پیٹ میں ہی اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ, کیا چھوٹوں کی جنازہ کی نماز؟ جی الحمدللہ. جی بالکل، نماز جنازہ ہر ایک کی پڑھ جائے گی، ایون بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے گا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھیں گے سسٹر، ٹھیک ہے نا؟ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو بچہ پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انٹل یہ کہ اس کے آپ کی مطلب یہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء وغیرہ ہو سب کچھ ہو، تو اس کی نماز جنازہ ہوگی ان شاء اللہ نا، ٹھیک ہے؟ ایک اگر ایک ایسا جو پیس ہے تو پھر تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کا پتا جب اس کے آرگنس بن گئے سب کچھ ہو گئے، اب یہ کہ بعض اوقات 6 منتھ میں مس کیریج ہو جاتا ہے، بعض اوقات 7 منتھ میں نہیں ہو جاتا، آپ کو پتا ہے 7 منتھ میں بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات 6 منتھ میں بچہ ماشاء اللہ بچ جاتا ہے، آپ کو پتا ہے ڈلیوری ہو جاتی ہے، تو مطلب اتنا کہ جب اس کی سب کچھ عموماً جو بیسکس آرگنس بن چکے ہیں وہ باقی تو ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، ان شاء اللہ پھر آپ نہیں منع ہے نا، لیکن اگر سپوز کریے آپ نے اپنی دل تیار کی نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو تو منع ہی نہیں کیا، اور آپ جسے کہا جائے مر گئے پیچھے آپ کے گھر والے ماتم کر رہے ہیں، ہائے میری بیٹی چلی گئی، یہاں کوئی بھی چلا گیا، اور وہ زور زور سے کہتے، تو کیا آپ تو بھی آپ بھی اس کے اندر جسے کہا جائے عذاب میں جائیں گے؟ جی بتائیں، نہیں آپ نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ نے تو منع ہی نہیں کیا، آپ نے تو ول لکھی نہیں، آپ بھی اس کے اندر آئیں گے، آپ کو بھی عذاب دیا جائے گا، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں ول بنائیں گے، اور ول بناتے وقت آپ اس چیز کو مینشن کیجیے، اپنے گھر والوں کو ضرور اس بات کی نصیحت کیجیے کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے آنسو ضرور بہانے، لیکن نوحا اور جسے کہا جائے گریا اگاری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر آپ نے ان کو نہیں خبردار کیا ہوگا یا نہیں ول بنائی ہوگی، ول میں نہیں لکھا ہوگا، تو آپ بھی پھر جسے کہا جائے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں نا. جی جی اونلی فار نو بلیورز اٹس جی الحمدللہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس وقت آپ جسے کہا جائے کہ جب آپ ہاتھ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جسے کہا جائے کپڑے پھاڑتے ہیں، جو بھی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اسلام میں منع ہے، تو پھر آپ اس کے لیے جسے کہا جائے قصوروار نہیں، لیکن اگر آپ نے منع ہی نہیں کیا ہوگا، اپنا کام نہیں کیا ہوگا، بل کے ذریعے سے آپ نے ان کو انفارم نہیں کیا ہوگا، تو پھر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، بات کلیئر ہے؟ الحمد للہ، ٹھیک ہے نا؟ جی جی الحمد للہ. جی جی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے نا، کہ ہم جانے سے پہلے اپنے پیاروں کو ضرور اس بات خبردار کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد. جی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں چلیں آپ کو کلیئر کر دیا جائے گا. استاذہ جی نے ہمیں بتایا تھا یہ بات ویسے، کہ اگر ہمارا کام یہ کہ ہم لوگ سے کاجا وصیت کر کے چلے جائیں، تیار کر کے اس میں بھی لکھ جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اگر کوئی بھی آپ اس کے مکلف نہیں رہتے، لیکن اگر آپ نے اپنے طور پر اپنا کام نہیں کیا تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے. اینی ہاؤ انشاءاللہ. جی اب بالکل انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے کس کیا نفس کو دوسرے، جی نہیں یہ الگ بات ہے، کسی نفس کسی دوسرے کا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا آپ کو قرآن میں، آپ کو پتہ ہے نا وصیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وصیت اگر آپ نے ہمارا ذہن میں یاد ہے مال کی وصیت، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کی وصیت کرنی ہوتی ہے، آپ کے بچے کیا ہیں، آپ کا رزق ہے نا، کہ بچے آپ کے مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، آپ نے ساتھ ساتھ اپنے نیک اعمال جیسے جو بھی اگر آپ نے آگے سے کرنا ہوتا ہے، لائک جیسے آپ کی کوئی چیز رہ گئی ہے، آپ کے کوئی اعمال رہ گئے جو آپ نے کرنے کے، آپ نے بتانا ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے نا، تو آپ نے یہ سب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے دل تو اپنے پاس بنا کے رکھی ہوگی سسٹر نا، آپ سب کے پاس دل ہوگی نا، مجھے امید ہے آپ سب نے اپنی ولز بنا کے رکھی ہوگی، اور بار بار ہم اس کو چینجز کرتے رہتے ہیں، ولز بنا کے ہمیں اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے جسٹ ان کیس، اللہ نہ کرے آپ کو پتا ہے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں کے ملکوں میں، اگر آپ نے اپنی ول نہیں بنائی ہوگی تو کیا ہوگا نا، تو انشاءاللہ اگر آپ کو بنانی چاہیے جسٹر، اب ہم ماشاء اللہ ہم تو ایڈوانس اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں تو پتا ہے کہ ہم نے جب قرآن میں سورہ نساء کے قوانین پڑھ لیے تھے کس طرح سے معراج تقسیم ہوتی ہے، تو معراج میں ہر چیز آ جاتی ہے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کے آپ بنائیں نا انشاءاللہ، تاکہ اللہ نہ کرے ہمیں نہیں پتا لمحوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو آپ جب شرعی حکم کے مطابق ویل بنائیں گے اور آپ کو لکھا جائے گا کہ آپ کی ڈیڈ باڈی کو بھی کچھ اس طرح کا نہیں کیا جائے, تو آپ دیکھیں کوئی کر نہیں سکے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو میک شیور اپنی ویل بنائیے, اپنے آپ سے متعلق لکھیے اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی ایسٹس ہیں ان کے متعلق لکھیے, تاکہ کل کو اگر آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پکڑ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ بات سمجھ آ جائے. کچھ اور ہوگا پھر آپ پلیز ایک بار کنفرم کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ حدیث نمبر 654 کا جی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا نا, تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سسٹر میمونا اس کو کنفرم کر دیں. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ جو بک ہے وہ مختصر بخاری ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ڈیٹیل بھی پڑھی ہے نا, تو میک شیور اگر میں آپ کو اس کی روشنی میں بتا رہی ہوں کہ کوشش کی تھی یہ مختصر ہے تو اس میں بہت زیادہ احادیث نہیں آئی ہے, تو کچھ انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ کلاس میں کنفرم کر دوں گی. جزاکم اللہ خیر کثیرا. آپ حدیث نوٹ کر لیجئے جو ابھی آپ نے انشاءاللہ جسے کہا جائے اپنی ہوم ورک کے لیے لینی ہے. تھوڑا سا ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا, دیٹس اوکے. انشاءاللہ حدیث نمبر بہت چھوٹی سی 634 جو استاذہ جی نے بھی کہا تھا, بہت چھوٹی امید ہے. آج آپ مجھے انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کے پاس پورا نیکسٹ منڈے تک آپ مجھے بھیج دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر کثیر. حدیث نمبر 634 جو کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ واقعی توانا. الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. جی یہ جو آپ جو بک پڑھ رہے ہیں وہ مختصر بخاری ہے نا, جو ڈیٹیل بخاری ہے وہ دوسری ہے نا. ٹھیک ہے, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جی اس کتاب کا نام ہے مختصر بخاری, جو آپ احادیث پڑھ رہے ہیں مختصر صحیح بخاری کی روشنی میں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.